السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، آج ہمارا یہ جو خطبہ ہے، خطبات خلافت کے ضمن میں آج کی جو نشست ہے، اس کا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ دور حاضر میں نظام خلافت کے قیام کے امکانات اور اس کا طریقہ کار. گزشتہ نشستوں میں ہم نے خلافت کے مفہوم کو سمجھا، خلافت کی اہمیت کو سمجھا، نظام خلافت کے نفاذ کی فرضیت کو جانا، خلافت کی تاریخ کو سمجھا. خلافت کا نظام انشاءاللہ جب قائم ہوگا تو اس کے زیر تحت خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات، معاشی معاملات، سیاسی معاملات اصولی طور پر کس طور پر ہوں گے، ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. آج ہمارا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ کیا آج اس دور میں، دور حاضر میں، کوئی امکان بھی ہے کہ نظام خلافت برپا ہو، یعنی اللہ کی حاکمیت کا برپا ہونا اور اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام جو کہ دین اسلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کا قائم ہونا، کیا اس کا کوئی امکان آج کے دور میں ہے کہ نہیں؟ اور نمبر دو، اس کا طریقہ کار موجودہ حالات میں کیا ہوگا؟ یہ آج ہماری نشست کے دو حصے ہیں. اگر صرف ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے اور آج جو مسلمانوں کی حالت اس دنیا میں ہے، 60 کے قریب لگ بھگ مسلم ممالک، اور ان ممالک میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اور غیر مسلم ممالک میں بھی آباد ہیں، ہر 14 انسان زمین پر مسلمان ہے، اور تیل کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں عربوں کے پاس اتنے بلینز آف ڈالرز ہیں جو مسلم ممالک کے بیرونی قرضوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، جو یہودیوں کے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ہمارے مسلم ممالک میں ظلم اور جبر کی وجہ سے باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور دیگر دنیا کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج ہم مذہبی مسالک میں بھی مبتلا ہیں، تقسیم ہیں، فرقہ واریت کا شکار بھی ہیں، نسلی تعصبات بھی ہمارے یہاں ہیں، مسلم ممالک میں بدترین بادشاہتیں بھی ہیں، ملوکیتیں بھی ہیں، اور کرپشن بھی ہے، لوٹ کھسوٹ بھی ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، بظاہر مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں. ان حالات میں اگر یہ بات کہی جائے کہ نظام خلافت برپا ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی حاکمیت کا نفاذ ہوگا، اللہ کے عطا کردہ قانون اور عادلانہ نظام کا نفاذ ہوگا، اور وحی الہی کے تابع ہو کر لوگ زندگی بسر کر سکیں گے، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور اسلام کی بالادستی کل روئے ارضی پر ہوگی، تو اس بات کو آج کے ماحول میں جب بیان کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، تو مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس مذاق اڑانے میں کامنٹس کیا کیا ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگلوں کی باتیں، دیوانوں کی باتیں، فینیٹکس ہیں، سرفرے لوگ ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، اس وقت میں آج کے دور میں اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، آرتھوڈاکس قسم کے لوگ، بنیاد پرست قسم کے لوگ اور آؤٹ ڈیٹڈ بیکورڈ قسم کے لوگ، یہ ہیں کامنٹس آج. غیروں کو تو چھوڑیں، اپنوں کے آتی ہیں پرچیاں نشستوں میں بھی کہ میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس دور میں آپ بات کرتے ہیں اسلام کے غلبے کی، اس دور میں آپ بات کرتے ہیں نظام خلافت کے قیام کی. تو یہ لوگ ایک درجے میں ہے بات غلط، لیکن ہم بجانب بھی ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کی کتاب اس کے دلائل سامنے نہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سامنے نہ ہوں اور آج کے دور کے غیر مسلم مفکرین کی زبانوں پر جو کچھ آ رہا ہے وحی الہی کے نفاذ کے حوالے سے، اگر وہ آج کے مسلمان کے سامنے بھی نہ ہو تو یہی باتیں کرے، یہ پاگلوں کی بات ہے، گئے وقتوں کی بات ہے، دماغ خراب ہو گیا، مجنون ہے، دیوانے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بیکورڈ ہے، پیراڈکس نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں اس کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی کتاب نہ سامنے ہو، نہ اللہ کے رسول کی احادیث سامنے ہو، نہ اس دور کے مفکرین اور دنیا کو چلانے والوں کے کامنٹ سامنے ہو، تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. گو کہ اس دور کے مفکرین یہ دانشور جو کہ غیر مسلم ہی صحیح، ان کی کوٹیشن، ان کے اقوال ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے. ایک مسلمان کی حیثیت میں میرے لیے اور آپ کے لیے دلیل اور حجت اللہ کا کلام اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، لیکن ہم غیر مسلموں کے اقوال کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. تو حاصل کلام کہ قرآن اگر سامنے نہ ہو، احادیث کی وضاحتیں اگر سامنے نہ ہو، اور اس دور کے حالات پر گفتگو کرنے والوں کی کوٹیشن سامنے نہ ہوں، تو یہ بات کہنے میں شاید لوگ حق بجانب ہوں کہ صاحب بیکار کی باتیں کرتے ہیں آپ، یہ مسلمان ایک جگہ نماز سودا کر نہیں سکتے ہیں کھڑے ہو کر، آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے گا، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا 64 برس ہو گئے، یہاں اسلام تو نافذ ہوا نہیں، آپ بے وقوف بنا رہے لوگوں کو. یہ ہیں آج ہمارے معاشرے میں کامنٹس لوگوں کے. آئیے قرآن سے پوچھتے کہ کیا ایسا ہوگا، آئیے احادیث سے معلوم کیے لیتے کہ کیا ایسا ہوگا. ایسا پہلے بھی ہوا، دور نبوی میں بھی ہوا، یہی کامنٹس منافقین کے تھے. غزوہ احزاب کا موقع تھا، 10 سے 12 ہزار کا لشکر آ گیا مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے لیے، مدینہ طیبہ کی آبادی کا محاصرہ کرنے کے لیے. 2500-3000 کی آبادی مسلمانوں کی، جن میں دعوے دار جھوٹے ایمان کے منافقین بھی شامل تھے. ساری اطراف سے یہود کی سازشیں اور مشرکین سارے کے سارے آ گئے اس مسلمانوں کی بستی کو مٹانے کے لیے، ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے. وہی خندق کھودی گئی، آپ کو یاد ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. تو منافقین نے کیا کہا، لو جی ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھی، بڑے خوشنما خواب، حسین خواب ہمیں دکھائے تھے، آج حال یہ کہ ہمارا محاصرہ ہو گیا، ہم رفع حاجت کے لیے باہر جانے کے لیے بھی ہمارے پاس موقع تھی، ہمیں بڑی انہوں نے بشارتیں دی اور دین اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت میں کہ سارے عرب کی فوج امٹ آئی، 10-12 ہزار کا لشکر آگے کھڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خدا چلا رہے ہیں، خندق کھودنے میں مصروف عمل، چٹان نہیں ٹوٹتی، صحابہ اللہ کے رسول سے درخواست کرتے، اللہ کے رسول آپ آئیے، آپ اللہ اکبر کہتے چٹان ٹوٹتی ہے، آپ فرماتے مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، اللہ اکبر چٹان ٹوٹتی ہے، آپ فرماتے مجھے کسرا کے کنکر عطا کر دیے گئے، اللہ اکبر آپ خدا چلا دے چٹان ٹوٹتی ہے، آپ فرماتے یمن کی فتوحات مجھے میرے رب نے عطا فرما دی. کب فرما رہے ہیں؟ جب بظاہر احوال کوئی امکان نہیں، ہر طرف سے محاصرہ ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، قرآن سورہ آداب میں کہتے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، اس موقع پر رسالت مآب یہ بشارہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا پرست دنیا دار منافقین کیا کہہ رہے تھے، او جی بے وقوف بنا دیا ہمیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑے لالے لپے ہمیں دیے، آج کے کامنٹ سے نہیں، بڑے سبز باغ ہمیں دکھائے، حالت یہ کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جانے کو تیار تھے. اور اس سے پہلے جائی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، کہا جاتا ہے کہ اتنے فیصد لوگ ہوں کسی معاشرے میں تو انقلاب آتا ہے، محمد رسول اللہ اکیلے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 1% نہیں، 1% 1% نہیں، 1% فی دنیا، پوری دنیا میں اکیلے کھڑے ہو گئے. اور 23 برس میں کیا پلٹ گئی، کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. وہی رسالت معاذ کی بشارتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پہلے بھی آئی ہیں لیکن آج ایک موضوع کے تحت ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آئیے, جیسے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم سے اشارے بیان کرتے تھے, جس کو فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ صغرا و کبرا قرآن کا جوڑے, تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کل روئے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے انشاءاللہ. اور قرآن دیتا ہے اصول, قرآن دیتا ہے بنیادی رہنمائی, وضاحت فرماتے ہیں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم, و احادیث اس مسئلے پر بالکل واضح ہیں. آئیے قرآن سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر قرار دیتے ہیں, تمام انسانیت کے لیے قرار دیتے ہیں. مثلا کئی قرآن نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کئی قرآن کہتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر, بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. کئی قرآن کہتا ہے سورہ آراف آیت 158 میں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کئی قرآن آپ کی عالمگیر دعوت کو, تمام انسانیت کے لیے آپ کی دعوت کو یوں بیان کرتا ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. پچھلے رسول مخصوص قوموں کی طرف تھے, مخصوص علاقوں کے لیے تھے, وہ فرماتے تھے یا قومی اعبدوا اللہ. مثلا نوح علیہ السلام کا قول سورہ آراف آیت نمبر 59 میں, یا قومی اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مگر رسالت میں آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, کہلوایا گیا سورۃ البقرہ آیت 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. انسانی آیات کا حاصل رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, ایک بات. دوسری بات, رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور مشن کا مقصد کیا ہے, اس روئے عرضی پر دین حق دین اسلام کا نفاذ ہو جائے. تین مرتبہ ایک ہی بات قرآن نے فرمائی, سورہ توبہ آیت نمبر 33, پھر سورہ فتح آیت نمبر 28, پھر سورہ صف آیت نمبر 9, جس کی تلاوت آپ نے سماعت بھی فرمائی. فرمایا تین ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی الفاظ میں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت قرآن دے کر, ودین الحق دین حق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر, لیظهره علی الدین کلہ, تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ مشن ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دو باتیں ہوئیں, پہلی بات قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, دوسری بات آیات قرآن کی روشنی میں آپ کا مشن ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو. دونوں کو ملائیں تو تیسرا نتیجہ کیا ہے, حاصل کیا ہے, صغرا و کبرا کو ملا کر دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے, جب تک کل انسانیت پر کل روح عرضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق غالب نہیں ہو جاتا, آپ کی رسالت کا مشن پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہی وجہ ہے ہم یہ نہیں پڑھتے کلمے میں محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, کیا ترجمہ کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں, تو مشن بھی قیامت تک کے لیے ہے. اور مشن اگر ہے کل نظام زندگی پر غالب ہونا دین کا, اور رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, تو ساری انسانیت پر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہاں غالب ہوگا انشاءاللہ. یہ اشارے ہیں قرآن, یقیناً اشارے ہیں قرآن تفصیل احادیث میں. جیسے قرآن بہت سے معاملات میں اصول دیتا ہے, وضاحت اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہیں حکم دے دیتا ہے, اس کی عملی تابع رسالت ماں بیان فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا قرآن کہتا ہے بار بار اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, رسالت ماں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز کا حکم دیا قرآن نے, طریقہ بتایا رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کی بات کی قرآن نے, نکاح کا طریقہ بتایا رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وسلم, مرحومین کے لیے دعا کرو بتایا قرآن نے, لیکن مرحوم کے ساتھ کریں گے جب انتقال ہو جائے بتایا رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہیں اصول, کہیں بنیادی رہنمائی, کہیں ہدایت, یا کہیں حکم قرآن کا, تفصیل رسالت مآب کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت فرمائیں. چار مرتبہ قرآن نے فرمایا, سورہ البقرہ آیت 139, پھر سورہ البقرہ آیت 151, پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164, پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2. چار مرتبہ قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, رسالت مآب کتاب کی تعلیم دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو لیبریٹ کریں گے, اس کی ایکسپلینیشن دیں گے, اس کی تفصیل کریں گے, اس کی وضاحت فرمائیں گے. تو یہ جو اشارے قرآن میں کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے اور آپ کی رسالت کا مشن تمام دین پر, یہ تمام سسٹم آف لائف پر اللہ کے دین کا غلبہ, اس کی وضاحت آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمائی. چار احادیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. نمبر 1, مسلم شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی, میں نے اس کے مشرق میں دیکھے اور اس کے مغرب میں دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی. وہ اللہ جو معراج کی شب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکنے کی مقدار ہی میں معمولی سے خلیل وقفے میں سات و آسمان کی سیر کرا دیں, اتنی انتہا پر لے جائے کہ جبرائیل بھی فرمائے کہ اس سے آگے میں بڑھوں تو میرے پر جل جائیں, اس اللہ کے لیے کیا مشکل کہ اپنے حبیب کو پوری زمین لپیٹ کر دکھا دے صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے زمین کے, میں نے اس کے مغرب بھی دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی. تو ایسٹ اور ویسٹ ایکسٹریمز ہے نا, پوری زمین مراد ہے. یہ اب تک ہوا ہے؟ اب تک تو نہیں ہوا. سیدنا عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی ہماری, 3 دراعظموں تک پہنچ تھی ہماری, کہ ولیم میور کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری دنیا مسلمانوں کے قدم تلے ہوتی. ہوگی مگر آگے جا کے انشاءاللہ. یہ ایک حدیث. دوسری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے اس امت کے 5 ادوار شمار کروائے. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان رہوں گا, نبوت تمہارے درمیان ہی نہیں, میں تمہارے درمیان رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا, اور جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ مجھے بلا لے گا. یہ ہے 23 برس کا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا دور مکمل. دوسرا دور, ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, پھر نبوی منہج, نبوی طریقے کار پر خلافت کا نظام قائم ہوگا. اسی کا تسلسل دور صحابہ میں خلفائے راشدین کا دور ہے. کس کا تسلسل؟ دور نبوی کا تسلسل. یہ دوسرا دور, اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریکٹ کیا اس حدیث میں جو ابو داؤد شریف میں ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. عبد علیہ بن نواجد, داڑوں سے مضبوطی سے تھامنا. تو خلفائے راشدین کا دور, دور نبوی اور سنت رسول کا ہی تسلسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. 2 ادوار ہو گئے. اس کے لیے لفظ کیا تھے, الفاظ کیا تھے؟ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ. دوسرا دور بھی ختم ہوگا. تیسرا دور, ملکن عادن, کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور, بدترین ملوکیت, بدترین جبر, مسلمان حکمران کہنے کو خلافا لیکن بدترین ظالم اور جابر, جن کے مظالم کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا اپنے ان بیانات کے تسلسل میں جو بہت معروف اور مشہور ہیں, جنہوں نے تابعین کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا, بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا, اور قتل و غارت کی مسلمانوں کے درمیان, وہ بدترین بادشاہتیں, کہنے کو خلافا مگر بدترین بادشاہتیں ہیں جس سے مسلم تاریخ گزری ہے, اور اس کا ایک باب تاریخ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے. پھر ملکن جبری, مجبوری کا دور آئے گا, مجبوری کی بادشاہت, یعنی کہ کہیں آزاد ہوں گے لیکن غیروں کے تسلط کے انڈر میں ہوں گے. ایک صدی قبل ہم غیروں کے براہ راست تسلط میں تھے، لیکن 50-60-70 سال پہلے ہمیں آزادیاں ملنا شروع ہوئی، لیکن بیرونی آقاؤں کے تسلط سے آزادی نہیں مل سکی. اس کی بہترین یا بدترین مثال جو بھی وہ پاکستان ہمارے سامنے. ہمارے جسم آزاد ہو گئے، ہماری فکریں آزاد نہیں، ہمارا نظام تعلیم آزاد نہیں، ہماری ایلیٹ کلاس ان کے تسلط سے آزاد نہیں، ہمارے حکمرانوں کی کرسیاں ان کے تسلط سے آزاد نہیں، ہماری پالیسیز آئی ایم ایف کے جنگل سے آزاد نہیں، وغیرہ وغیرہ. 14 دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجبوری کا دور ہوگا، مجبوراً تمہیں دوسروں کے زیر تسلط جینا پڑے گا، مگر جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. قرآن بھی کہتا ہے نا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور بھی گزر جائے گا، گزرے گا انشاءاللہ. بہرحال ابھی میں اور آپ اس سے گزر رہے ہیں. پھر پانچواں دور، وہی الفاظ جو دوسرے دور کے لیے تھے، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم. اور راوی فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ ثم سکت، پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. پھر کیا ہوگا؟ اس عروج کے بعد ہی زوال، پھر قیامت برپا ہو جائے. یہ ہونا ہے، یہ انایویٹیبل ہے، یہ لازمی ہے، ہوگا رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ کے اقوال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل احادیث. اور قرآن شاہد ہے سورہ نجم آیت 3 اور 4، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو حدیثیں ہو گئی، تیسری وہ بھی مسلسل احمد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، خواہ وہ مٹی گارے کا بنا ہوا پکا گھر ہو یا کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا خیمے والا گھر ہو، کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے، یا تو اس گھر والے کو عزت عطا فرما کر یا اس گھر والے کو ذلیل کر کے. عزت کس کے لیے؟ جو اسلام قبول کر لے مسلمانوں کے برابر کے حقوق اسے مل جائیں گے. اور ذلت کس کے لیے؟ جس کو ذمی بن کر رہنا پڑے گا، اسلامی حکومت کی بالر سے قبول کرے، اس کے انڈر میں رہے، رہ سکتا ہے لیکن ذلیل تو ہو گیا، چھوٹا بننا پڑے گا، بالر سے قبول کرنی پڑے گی اسلامی حکومت کی. یہ ہے جو تیسری حدیث رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں پھر تو ایسی شان ہوگی جو قرآن کی آیت بھی، سورہ انفال آیت 39، ویکون الدین کلہ للہ، پھر تو راوی کہتے ہیں دین تو پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. چوتھی روایت مسلم شریف کی، شیخ البانی نے بھی کوٹ کی ہے، رفقاء تنظیم بھی اس کو یاد کر لیں، عام طور پر یہ حدیث معروف نہیں. یہ جو آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت قرآن دے کر، وہ دین حق، مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس کل کے کل دین حق پر، نظام زندگی پر غالب کر دیں. اس آیت پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ تو ہو گیا نا، فتوحات بھی تو مل گئی مسلمانوں، یہ تو ہو گیا نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہونا ہے اور پوری زمین پر ہو کر رہے گا. یہ وضاحت اللہ کے نبی نے اس آیت کی مزید فرمائی کہ آئندہ بھی اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے مسلم شریف کی روایت. یہ چار احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور آیات سے صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ آپ کے سامنے رکھا، اور ان کی وضاحت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. بشارت قرآن میں ایک اور بھی ہے جس کی ابتداء تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے ان سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. اب یہ باتیں آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کم سے کم ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، ان کو تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں کیسا ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہمیں رہتا ہے. دیکھیے رات شدید تاریک ہوتی ہے، اسی کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. اور رب کی شان یہی، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس رب کی جو فلق ہے، جو تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو نمودار کرتا ہے. 360 بت جنہوں نے دیکھے وہ مان سکتے تھے یہ بیت اللہ کبھی پاک بھی ہوگا؟ جو برہنہ طواف ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے ان کی سمجھ میں بھی کبھی آیا ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، رک جائے گا؟ نہیں آیا ہوگا نا. ایسی آج ہمیں اپنے ان ظاہری حالات کو، تاریکیوں کو دیکھ کر محسوس ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہونا کفر ہے. قرآن نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں، یعقوب علیہ السلام کے الفاظ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. اسی لیے علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا فرض ہے بندہ مومن کے لیے. اب آئیے، مجھے میں نے عرض کیا تھا کہ چند غیر مسلموں کے چند اقوال، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل ہے ہمارے لیے، وہ دلیل نہیں. لیکن آج ہمارے مسلم معاشروں کے دانشور اور دنیا پر اس قسم کے مسلمان ان کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، تو ذرا ان سے بھی پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہیدت به الاعداء، فضیلت تو تب ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے، فضیلت تو تب ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے. مثال کے طور پر نیپولین یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر آج کے حکمران محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا تعبیر کریں گے؟ ان کی تعلیمات کا نفاذ. ہم کیا تعبیر کریں گے؟ اللہ کے رسول کی تعلیم کا نفاذ. نیپولین کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج کے حکمران محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دنیا کو اس کے مسائل کا وہ حل میسر آ جائے گا جو سب کے لیے سلامتی کا ذریعہ بھی ہوگا اور سب کے لیے یکساں طور پر قابل قبول بھی ہوگا. گاندھی جیل میں بیٹھا ہے، شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب کی پہلی دوسری جلد پڑھ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے ان دو جلدوں کے پڑھنے کے بعد مجھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے کچھ اور پڑھنے سننے کی ضرورت ہے. یہی گاندھی 1936 میں اپنے کینڈیڈیٹس جو الیکشنز لڑنے جا رہے تھے ان سے کہنے پر مجبور ہے کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کو سوائے ابو بکر اور عمر کے رضی اللہ تعالی عنہما کوئی مثال موجود نہیں ہے حکمرانی کے لیے. اسکینڈینیوین کنٹریز، آج ہم بڑے انسپائرڈ ہیں، چند دنیاوی معذرت کے ساتھ فیسلٹیز اور لیونگ اسٹینڈرڈ کو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوچ کرتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں وہاں پر. جی وہاں پہ سوشل سیکیورٹی بہت ہے، وہاں پر ان امپلائمنٹ الاؤنسز بہت ہیں، وہاں پر ایجوکیشن کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ ہے اور وہ ہے، بڑا سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں اس سوشل ویلفیئر کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے والے بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں بھی اگر یہ تصور ملا تو عمر فاروق سے ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مائیکل ایچ ہارٹ کو لکھنا پڑا سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری، اور لانا پڑا نمبر ایک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. گریڈیشن اس نے یہ کی کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے بائی لارج انسانیت پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اور کہتا ہے کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود نمبر ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا، بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. اب یہ زہریلی بات ہے، اونلی پرسن ناٹ پروفٹ. ہی ڈیڈ ناٹ ایکسپٹ محمد ایز پروفٹ، ہی ایکسپٹڈ جسٹ اے ہیومن بینگ. تو ہمارے لیے مائیکل ایچ ہارٹ دلیل نہیں، مگر غیروں کو پڑھنے والے جو ان سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، بیکاز ہی از دی اونلی پرسن ان دا ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجیس لیول ایٹ دا سیم ٹائم. تاریخ انسانی میں خالص انسانی سطح پر بھی اور خالص مذہبی سطح پر بھی کامیاب ترین انسان اگر کوئی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نزدیک وہ جا چکے، ہمارے نزدیک وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اپنی تعلیم کے ساتھ، ان کی تعلیم آج بھی زندہ ہمارے پاس موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ایل کے اڈوانی کو بھارت میں کہنا پڑا یہ پروسٹیٹیوشن اور یہ زناکاری کے دھندے اگر ختم کرنے ہیں تو اسلام کی جو سخت سزائیں ویسی سزائیں ہمیں نافذ کرنا پڑیں گی. امریکہ میں ڈوبتے ہوئے بینکنگ سیکٹر پر وہاں کے بڑے بڑے سی ای اوز اینڈ سی او اوز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز، چیف آپریٹنگ آفیسرز کو کہنا پڑا، ناؤ وی ہیو ریئلائز وائی اسلام ہیز پروہیبیٹڈ انٹرسٹ. اب ہمیں سمجھ آ رہی ساری ڈوبتی نیا کو دیکھتے ہوئے کہ اسلام نے کیوں سود کو حرام قرار دیا، منع کیا. آرٹ بشپ لندن کی ایک چرچ کا ایک بڑا پادری، وہ کہنے پر مجبور ہوا، تین مرتبہ اسے سٹیٹمنٹ دیے، اس کے اپنے لوگوں نے مخالفت کی مگر وہ کہنے پر مجبور ہوا. آج کی اس بے حیائی اور سماج کی اس سنڈاس کے بن جانے کو، اس گندگی کو ختم کرنے کو ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ہماری کتاب کرپٹیڈ ہے، ہماری کتاب کے اندر وہ جان نہیں. اگر جان ہے تو مسلمانوں کے پاس کلام میں ہے، اگر جان ہے تو مسلمانوں کی تعلیم میں ہے. اگر اس انگلینڈ سے اس بدکاری کو ختم کرنا ہے، سماج کو پاک کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، تو اسلام کی تعلیم نافذ کرنا پڑے گی. برنارڈ شاہ کو کہنا پڑا، یہی بات کہنی پڑی کہ آئندہ 100 برس میں انگلینڈ میں، برطانیہ میں اور دنیا میں جو نظام رول کرے گا، یا تو وہ اسلام ہوگا یا اسلام سے قریب تر کوئی شے ہوگا. یہ چند باتیں، ان سے ہمیں امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے. اسکالرس، انٹلیکچوئلس، مفکرین، فلاسفرس، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں. اور آئیے اسلام کی تعلیم کے رخ کو دیکھیے. گورباچوف جیسے شخص کو کہنا پڑا، یہ بات پہلے بھی آ گئی، کہنا پڑا رشیا کو چلانے کے بعد کہ اب ہمیں وہ تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے گھر سے باہر لا کر کھلونا بنا کر مارکیٹ میں کھڑا کر دیا اور معاشرے کو تباہ برباد کر دیا، ذمہ دار افراد ذمہ دار ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، اس ماں کو ہم نے باہر لا کے کھڑا کر دیا، تو آج ہماری سوسائٹی کو ذمہ دار افراد نہیں مل رہے. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس عورت کو اس کے اصل مقام، اصل ٹھکانے پر کیسے لے کر جائیں، یعنی گھر میں. دس از دا قرآن. قرآن کہتے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، عورت کا اصل ٹھکانا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر باہر نہ پھرتی. پر مغرب فضا کے اندر لڑنے کی تیاری امریکہ نے کر لی، اسپیس وار کے لیے گیس رشیا وہ تیار ہو گئے، مگر لوگوں نے کہا تمہاری زمین پہ پیر تو ٹک جائیں، آج تمہارا فیملی سسٹم برباد ہو چکا، آج تمہارے ہر 10 سیکنڈ میں گریڈ کا کیس ریکارڈ ہوتا ہے، حال تمہارا بگڑا ہوا ہے، مستقبل کی تیاری کس لیے کر رہے ہو؟ بش کو کہنا پڑا خدا کے واسطے شادیاں کرو. وائٹ ہاؤس میں ان لوگوں کو فنڈنگ سے بھی بڑی ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنی اس قوم کو بائبل پڑھاؤ، کسی طرح خدا سے جوڑو. یہ خدا سے دور ہو گئے اور بربادی کی طرف چلے. یہ چند کوٹیشن، پھر کہہ رہا ہوں دلیل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ دنیا دار لوگ جنہوں نے دنیا کو رول کیا، دنیا کو رہنمائی دی، فلسفے دیے، فکر و سوچ دی، وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ آج اگر اسلام کے سوا، اسلام کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں، یعنی الہامی تعلیم کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں جہاں ہمیں جائے پناہ مل سکے، اور وہ اصل تعلیم اب کتاب و سنت کی روشنی میں میرے اور آپ کے مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اسی کی بشارت اقبال نے دی تھی، لیکن اقبال کی بشارت و نویدوں سے پہلے اقبال کا ایک اور شعر اسی تہذیب کے متعلق، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. وہ اقبال جو مغرب گیا تو طوفان مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہ تباہیاں دیکھ کر آیا اس قوم کی کہ جو الہامی تعلیم سے دور، جو محض مادہ پرستانہ سوچ پر پروان چڑھنے والی، اپنے آپ کو آزاد کہنے والی تہذیب جو برپا ہوگی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. آج اس کی ناپائیداری ہمارے سامنے، اس کا اکنامک سسٹم بگڑ چکا، اس کا سوشل سسٹم بگڑ چکا، یہ جمہوریت کے چیمپئن بننے والے ان کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا. نہ ان کا سوشل سسٹم اب انٹیک، نہ ان کا اکنامک سسٹم اب انٹیک، نہ ان کا پولیٹیکل سسٹم اب انٹیک. یہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنا تھا، وہی الہی کو فراموش کر کے اس کی تباہی ہمارے سامنے ہے. اور آج کہہ رہے ہیں دنیا کے مفکرین، اس وقت دنیا میں ویکیوم ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے، کیپٹلزم برباد ہو چکا، سوشلزم کی تباہی ہو چکی، آزادانہ سوچ پر مبنی نظام کی بربادی ہو چکی، سو کالڈ دھوکے پر مبنی ڈیموکریسی کا کالا چہرہ سامنے آ چکا، اور ایک مغربی مفکر کہتا ہے مجبور ہو کر کہ ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، جہاز نہ جانے کیا کچھ بنا لیے، ہم نے زمین کے اندر نیچے جا کر سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، آپ دوزے بنا لی، لیکن زمین پر انسان بن کر جینا ہمیں نہیں آیا، وہ جینا ہمیں وحی الہی سکھاتی ہے جو آج کتاب و سنت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کے پاس موجود۔ مگر کیا کہیں اس کو جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج مسلمانوں کی حیثیت، ان کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے جو خزانہ ایک صندوق میں بھرا ہوا ہے اور خود مار اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے کے لیے قریب آنے لگتا ہے۔ ہم پر قرض ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کر کے اس کی برکات انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ انسانیت سے سک رہی، اور اس انسانیت کے بڑے بڑے مفکرین مان رہے تسلیم کر رہے ہیں کہ اب بہت بڑا ویکیوم ہے، بہت بڑا خلا اس وقت دنیا میں۔ اس بدبخت نے بات کی تھی نیو ورلڈ آرڈر کی، پچھلے بش کے باپ نے، جس کو آج جیو ورلڈ آرڈر کہہ دیا گیا، وہ اس دنیا کی تباہی کے سوا کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں جسٹ ورلڈ آرڈر وہ رب کائنات کا ادا کردہ عادلانہ نظام ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اس پر اقبال کہتا ہے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ یہ تو ہے وہ گفتگو کا پہلا حصہ جو ہمارے سامنے آیا، بشارات یقیناً موجود ہیں، امکانات 101% موجود، کتاب و سنت کے اندر تعلیمات موجود، کتاب میں اشارے، احادیث میں وضاحتیں، اور آج دنیا کے چلانے والوں کا ماننا اور مستقبل کے کچھ اشارے ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ہم اپنے اس معاشرے میں نکلتے ہیں تو تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ، یقین آپ کے ذہن میں سوالات بھی ہوں گے۔ اگر یہ آیات سامنے نہ ہوں اور یہ احادیث محمد رسول اللہ کے سامنے نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماضی میں ایمان والوں کا دبنے کے بعد اٹھنا، زوال کے بعد عروج ملنا سامنے نہ ہوتا تو یہ پروگرام ہی ہم نہ کرتے۔ لیکن قرآن بھی موجود، احادیث بھی موجود، ماضی کی تاریخ بھی موجود، مستقبل کے لیے اشارے بھی موجود، اور ہم سے اوپر رب کائنات موجود جو اعلیٰ کل شعین قدیر ہے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں بحثیت مسلمان کی کہ مانیں، اور اس ماننے کے بعد اس کام میں اپنا حصہ مقدور بھر ڈالنے کی کوشش کریں۔ اب تھوڑا سا تناظر پاکستان کا، کچھ پازیٹو باتیں، نیگیٹو تو سب کے سامنے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی پیچھے نماز ادا کرنے کو تیار نہیں، یہ اس وقت ہمارا حال۔ لیکن کچھ ہمارا ماضی بھی اس خطے کا، اس خطے کی 400 برس کی تاریخ ہے، رب نے چنا ہے اس خطے کو ایک کسی عظیم مشن اور کام کے لیے۔ ابھی بظاہر احوال ہمارے سامنے تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، لیکن آئیے اپنے ماضی میں نگاہ ڈالیں، جب 1000 برس مکمل ہو گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، تو الف ثانی شروع ہوا، اگلا ہزاریہ، اور ایک نام فوراً آپ کے ذہن میں آیا، کس کا؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت اسی خطے میں۔ ان سے اگلی صدی میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسی جان و صفات شخصیت، کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں نا، اس بڑے صغیر میں جتنے بھی معروف مکاتب فکر ہیں مذہبی اعتبار سے، سب جڑتے ہیں کس پہ جا کے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عجیب مثال ہے۔ ان سے آگے چلے تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں تحریک شہید ہیں جن کی بہت مشہور۔ ان سے آگے چلے تو دار دیوبند کے پہلے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ریشمی رومال کی تحریک، کالے پانی کی صدا، اور پھر ان کا استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اس خطے کی ہستی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطے کو اور قبولیت عطا فرمائی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے مبلغ تبلیغ جماعت کے بانی، کتنا خیر اس دنیا میں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، ماننا پڑے گا۔ مولانا مودودی جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، کتنا خیر دنیا کو ان کے ذریعے پہنچا، ان کے پڑھنے والے پاکستان میں اور اردو میں پڑھنے والے کم ہیں، نیٹ پر انگلش میں پڑھنے والے زیادہ ہیں، عربوں کے ہاں ان کے لٹریچر کے ترجمے کے بعد عربی میں پڑھنے والے زیادہ ہیں. پھر ہمارے بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں تمام معروف مکاتب فکر میں جن کی کتابیں باہر پڑھائی جا رہی ہیں. مولانا بدر عالم ایک غیر معروف شاید نام ہوگا بعض ساتھیوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ, اور بڑی کتاب انہوں نے احادیث پہ لکھی, عربی پر بڑی مہارت تھی. جامع الازہر میں گئے ان کی کتاب پڑھائی جا رہی تھی, استاد سے غلطی ہو گئی. تو اجازت دی, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی تصحیح کر دوں. کہ آپ مہمان ہیں آپ کر دیجئے, پھر بتایا کہ بھائی یہ کتاب میری. تو ایسا نہیں, آپ کے علم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کے ترجمے کی زبان میں میری ناقص معلومات کے مطابق اردو میں 55 سے زیادہ ترجمے ریکارڈ پر ہیں. دو چار ان کے بھی ہیں جو قادیانی اور منکرین سنت ہیں, ان کو تو ہٹا دیجئے. 50-55 تراجم معروف مکاتب فکر کے اردو زبان میں ہیں, شاید اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر. تفاسیر پر جو کام اس دور میں یہاں پر ہوا, احادیث پر بھی ہوا بہت کچھ, اس کے تراجم باہر جا کے دیکھیے کتنے ہوئے. پھر اس خطے زمین میں 64 برس پہلے دنیا نے کہا اس قوم کا بیڑا غرق, اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ قوم کیا کہتی ہے, ہمیں اللہ کے نام پر ایک خطہ چاہیے. یہ بمبارڈمنٹ تھی ان کے لیے, دنیا والوں کے لیے. جب دنیا میں سیکولرزم کا ڈنگا بج رہا تھا اور دنیا کہتی تھی سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل, حاکمیت تو لوگوں کے لیے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, حکمرانی تو بندوں کی ہے, بندوں کے لیے, بندے حکمرانی کریں گے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈیوائن انٹروینشن ان دا اسٹیٹ افیئرس. اسٹیٹ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام ریلیجن. مذہب کو دور رکھو ریاست سے, سیاست سے. اسٹیٹ کے معاملات کو, ریاست کے معاملات کو, مذہب کے معاملات سے علیحدہ ہونا چاہیے. دنیا میں اس سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا اور ہمارے آبا اجداد کیا کہہ رہے تھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ کیا ڈرامہ تھا, 15 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی ڈرامے کے لیے. اللہ خطہ زمین دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں. یہ پوری دنیا میں کوئی مثال اس کی نہیں. یا اسرائیل بنائے نظریے کی بنیاد پر, یا پاکستان بنائے نظریے کی بنیاد پر. تو اس کے اندر بھی ایک ریزمبلنس ہے. اسرائیل بنا 48 میں, مئی 48 میں, پاکستان بنا اگست 47 میں. اور ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے ہر بیماری کا علاج اللہ پہلے پیدا کرتا ہے. اور 67 کی جنگ میں جب اسرائیل کو فتح ملی عربوں پر, وزیر اعظم نے کہا ان کے کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے, ہمارا اصل نظریات دشمن پاکستان. تبھی تو کبھی آ جاتی ہے مارکیٹ میں بات کہ ہمارے پاس وہ مسز موجود ہیں جو شاید نیو یارک کو نہ پہنچے, تل ابھی پہنچ سکتے ہیں, تل ابھی پہنچ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا, کچھ ہے چکر. پھر 7 آفیشل ملک ہمیں جنہوں نے دھماکے کیے دنیا کو بتا کر, ہم ہیں دنیا میں, دنیا کے نزدیک مجرم جنہوں نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کروا دی, آبجیکٹو ریزولوشن جہاں طے کیا سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا, حاکم رسول میں اللہ کے لیے ہے اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. آج تک لکھا ہوا ہے عمل نہیں کیا, ہم غداری کر رہے ہیں. ہمارا جرم جس کی صدا ہمیں مل رہی, ہم نے غداری کی. مگر یہ ہے ہماری تاریخ, کو ہم ایرے غیرے لوگ نہیں, ایرے غیرے خطے میں اللہ نہیں پیدا کیا ہم. اس کی 400 برس کی تاریخ ہے, اس کے بزرگوں کے اسلاف کی قربانیاں ہیں, اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم تو اپنی ذمہ داری کا احساس ادرا کریں. اس رب نے اتنا اہتمام فرما دیا ہمارے لیے, چھپڑ پھاڑ کر ملک دے دیا. چھپڑ پھاڑ کر انگریز کی مخالفت کے باوجود, ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود دے دیا, تو کچھ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ تو ہے ہماری تاریخ. حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے. 9/11 کے بعد تو بدترین بدماشی ہمارے حکمرانوں نے کی. ایک فون آیا تو مشرف بیٹھ گیا بالکل. اس کے بعد ہماری فوج روگ آرمی بن گئی, کرائے کی آرمی بن گئی. اپنے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں لوگ ظالم. اسلام کے نام لیواؤں کو چن چن کے شہید کرنا, ان کو ان کے گھروں سے اٹھانا, سینکڑوں کو غائب کر دینا, ہزاروں کو غائب کر دینا, یہ سب اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. لیکن آخر کب تک کہ اللہ تعالیٰ 400 برس کی قربانیوں کو ضائع جانے دے؟ اللہ اپنے بندوں کی لاش دیکھے گا کیا؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آج کے بندے میدان کے اندر آنے کے لیے تیار. اور اللہ کی ذات سے ہمیں مایوسی ہو نہیں سکتی, وہ تو کفر ہے ہمارے لیے. اور اللہ کی ذات سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے, وہ فرض ہے ہمارے لیے. مگر اپنے فرض کا احساس کر کے اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. یہ آدھی گفتگو ہماری کم و بیش مکمل ہوئی الحمدللہ. کہ کیا امکانات ہیں خلافت کے اس دور میں, کیا اس کی اس کا پس منظر یا اس کے کچھ دلائل ہیں, کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں, کچھ تاریخ کے پس منظر میں اور کچھ حال کے اعتبار سے. اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ.
اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے کڑوی گولی. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اور آئندہ مہینے بھی آئے گی. مختصراً یہ ہمارا فرض ہے, یہ امت کی ذمہ داری ہے, یہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے تن من دھن کو اس کام کے لیے لگائیں. مگر طریقہ کار کیا ہو؟ اس میں پہلے جو معروف باتیں ہیں طریقہ کار کے حوالے سے, ان کی پہلے ذرا میں نفی آپ کے سامنے کر دوں. یہی ترتیب استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبات میں اختیار کی, کتاب ان کی موجود ہے, اور یہی ترتیب ہمارے کلمے کی ہے, لا الہ الا اللہ. نفی پہلے, نگیشن پہلے ہے, اثبات بعد میں ہے, افرمیشن کنفرمیشن بعد میں ہے. وہ نفی کن کن باتوں کی؟ چند پہلو ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہیں, یا کچھ طریقہ ہائے کار ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, اور کچھ لوگ بڑی خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. ہم کسی کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے, اور خلوص کے ساتھ ہمارا جو بھائی بھی جہاں کہیں محنت کر رہے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مگر بہرحال خلوص کے ساتھ ساتھ طریقہ کار کی درستگی بھی ضروری ہوا کرتی ہے. آئیے پہلے چند وہ باتیں جو معروف ہیں. مثلا اس طرح کی نشستوں کے آخر میں ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن دعا پر ہی لوگ اکتفا کر لیتے ہیں. کہیں 27 شب میں ہو جاتی ہے معراج کی رات رجب کی, جو کہ متعین نہیں ہے لیکن مشہور ہے. شب برات میں دعائیں ہو جاتی ہیں, اور قدر کی راتوں میں دعائیں ہو جاتی ہیں, حرمین میں دعائیں ہو جاتی ہیں. کچھ اس طرح کی محفلوں میں شرکت ہو, ذرا جذبہ ہوتا ہے تو 5 منٹ زیادہ دعا کر لے, اس کے بعد بس یہ اللہ تعالیٰ کر دے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بس دعاؤں سے یہ کام ہو جائے گا. اس کائنات میں رب نے ہر بندے کے لیے دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا ہے. ادعونی استجب لکم, سورہ مؤمن آیت نمبر 60, مجھ سے مانگو میں دوں گا, شرط کے ساتھ دیا. سورہ البقرہ آیت 186, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں. تو کیا اللہ اپنے رسول محمد کریم کی دعا نہ سنتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات میں ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی؟ کیا اللہ کے رسول نے دعا پر اکتفا کیا؟ نہیں. اچھا, اب ہر بات میں اللہ کے رسول کا حوالہ کیوں آئے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود. ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم بھی آج اگر یہ محنت کریں, کام کریں, تو اسوہ کہاں دیکھیں؟ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہاں فقط دعاؤں سے تو معاملہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہو, خواہش ہے ہماری, دل چاہتا ہے, اب تو انقلاب آ ہی جائے. بہت ہو گیا 12-12 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہمارے, بہت ہو گیا ہمارے ویجز نہیں بڑھتے, بہت ہو گیا ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں, اب تو انقلاب آ ہی جائے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ آ جائے. چاہنے سے نہیں ہوگا میرے بھائی. میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے, میں چاہوں کہ میرے منہ میں پانی چلا جائے, ہو جائے گا؟ انہونی سی بات ہے نا. کبھی ہم نے چاہا, میں چاہ رہا ہوں جی مجھے 20,000 روپے تنخواہ مل جائے, میرے گھر والوں کا گزارا ہو جائے, میں چاہ رہا ہوں. کبھی سنا آپ نے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے 20,000 تنخواہ مل جائے, کبھی سنا آپ نے؟ لیکن دین کے معاملے میں پتا نہیں کیسی کیسی چاہتے لوگ اختیار کرتے ہیں. خواہش ہے ہماری کہ ہو جائے. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کی نفی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آگے چلتے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں علمی کام کرنا چاہیے, ہمیں علمی میدان میں ترقی کرنی چاہیے, ہمیں علمی کام کرنا چاہیے. بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات ہوا کرتی ہے. میری بات بری لگے تو معاف کیجئے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا نشہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, علمی ذہنی عیاشی. یہ علمی نقطے نکال دو, وہ علمی نقطے نکال دو, اس سے کوئی انقلاب نہیں آنے کا. قرآن سے بڑھ کر کوئی علمی موضع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 1400 برس پہلے کیا تھا؟ اس وقت کے شعراء کا علم, شاعری ٹاپ پر تھی نا. ان کے سب سے بڑا ایوارڈ کیا تھا؟ 7 معلقات. بڑے بڑے شعراء کا کلام لٹکا دیا جاتا تھا لکھ کر کعبے کے پردوں پر. ایسے ہی ہے نا, آج نوبل پرائز, اس وقت 7 معلقات. قرآن آ گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ سب چپ, سب کی بولتی بند. ایک بڑے شاعر دیکھتے ہیں صحابی کے گھر کے باہر, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عام طور پر 2 اسٹینزا ہوتے ہیں نا, 2 مصرے, یہ تو کتنے ہوئے؟ 3 تو 4 ہونے چاہیے. وہ بڑے پریشان, بڑے بہت بڑے شاعر کا, ما ھذا کلام البشر, ردم وہی ہے, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ما ھذا کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں. چپ, بالکل لبید ایک بہت بڑے شاید پوچھا کہ آپ شیر نہیں کہتے اب آدھا قرآن, اور بھائی قرآن کے بعد کچھ لے گیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. لے آؤ, اس قرآن میں اگر کوئی شک ہے, اس قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی سم واٹ لائک سملر ٹو دا سورہ آف دا قرآن لے کر آ جاؤ. نہیں لا سکتے تو علمی سطح سے تو ڈبا دیا قرآن نے ان کو, قرآن کھڑا ہے, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا. آج آ جائیے, آج سائنس کا دور ہے. ایک سائنٹسٹ کو 1972 میں نوبل پرائز ملا اس بات پر کہ اس نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ شہد کی مکھی شہد بنانے کا عمل انجام دیتی, مکھا نہیں, میل نہیں, فیمیل. اس اور ان کی کمیونیکیشن وغیرہ, اس پر اس کو نوبل پرائز ملا, دنیا نے مانا. قرآن سورہ نحل میں 1400 برس پہلے بتا رہا, نحل شہد کی مکھی. قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے, بہت سے حضرات و خواتین واقف ہیں, مذکر کے نہیں مونس کے الفاظ استعمال کیے, حالانکہ ہر زبان کا اسلوب ہے, مذکر کے خطاب میں مونس بھی شامل, لیکن وہاں قرآن نے مونس کے الفاظ استعمال. لوگ 1400 برس پہلے اشارہ کر دیا, جھکو قرآن کے سامنے. ڈاکٹر کیتھ مور کے سامنے آتی ہے امبریولوجی کی آیات, انسانی تخلیق کے مراحل, دنگ رہ جاتا ہے. اس کے بعد لکھتے کتاب ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے 1982 میں, دنیا میں سب سے زیادہ وہ سیل ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں میں دنگ ہوں. قرآن 1400 برس پہلے جو باتیں کہہ رہا ہے, یہ تو 30 سال پہلے معلوم ہی نہیں تھے. تو اگر بات علمی کام کی ہے تو قرآن کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا, اور صرف علمی کام کافی ہوتا محمد رسول اللہ تلوار اٹھاتے, تائید جاتے, عہد کے میدان میں جاتے, خون بہاتے, اپنا 3 برس کی قید برداشت کرتے, ٹکراتے باتیں سے اپنے صحابہ کو, اپنے مقدس صحابہ جو کہ انبیاء کے بعد مقدس ترین ہستیاں ہیں, ان کے 259 لاشوں کا نذرانہ پیش کرتے. تو صرف علمی کام نہیں, صرف درس و تدریس نہیں, صرف یہ خطبات نہیں, صرف کورسز نہیں, یہ مقصود نہیں ہے, یہ ذرائع ہیں اویئرنیس کے لیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, مقصود نہیں. اور اگر یہ مقصود بن گئے, معذرت کے ساتھ پھر یہ بھی ایک ذہنی عیاشی ہے, ذہنی عیاشی, ذہنی عیاشی, اللہ اس سے بچائے. اگلی بات, کچھ لوگوں کا خیال ہے دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ, دعوت و تبلیغ, بالکل صحیح خیال ہے, لیکن آدھا خیال, پورا خیال نہیں. دعوت و تبلیغ قرآن کا حکم, داعی اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مبلغ اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے سورہ عذاب آیت نمبر 45 اور 46, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کہہ رہے ہیں اے نبی, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا, مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, نذیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا, داعین الی اللہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا, سراج منیرا ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. بالکل, لیکن کیا صرف اللہ کے رسول نے دعوت ہی دعوت دی, تبلیغ ہی تبلیغ کی ہے؟ بدر میں دعوت ہے کہ قتال ہو رہا ہے, ٹکراؤ ہے نا؟ عہد میں کیا ہے, دعوت چل رہی ہے, ٹکراؤ ہو رہا ہے, ٹکراؤ ہو رہا ہے. احزاب میں دعوت چل رہی ہے یا دفاع ہو رہا ہے, دفاع ہو رہا ہے. فتح مکہ کے موقع پر اقدام ہو رہے ہیں, دعوت دی جا رہی ہے, اقدام ہو رہا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر بیرون عرب جا رہے ہیں انقلاب کے ایکسٹینشن کے لیے, وسعت اور اس کو توسیع دینے کے لیے دعوت ہو رہی ہے, فقط یہ اقدام ہو رہا ہے, اقدام ہو رہا ہے. تو دعوت و تبلیغ ذریعہ ہے خلافت کے نظام کی جد و جہد کی بنیاد ڈالنے کا. عرض کروں گا کہ دعوت کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ, لیکن مقصود نہیں, دعوت ذریعہ ہے نظام خلافت کے لیے افراد کی فراہمی کا, جو اس کی جد و جہد کے لیے افراد فراہم, معاشرے پر اتمام حجت ہو تاکہ جب قائم ہو تو لوگ قبول کرنا چاہے تو قبول کر لیں, اور جد و جہد کرنے والے جبر کو ہٹائے تاکہ لوگوں کے لیے آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے اور عمل کرنا آسان. صرف دعوت و تبلیغ یہ مستقل عمل نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دعوت و تبلیغ بھی ہے مگر اس میں تصادم کا مرحلہ بھی آیا ہے. تو ابھی بات ہوئی دعاؤں کی, خواہشات کی, علمی کام کی, دعوت و تبلیغ. اس دور میں دو باتیں اور سامنے آئیں گزشتہ کئی ادوار سے, کئی سالوں سے. ایک, پرتشدد کاروائیوں کا معاملہ, ریٹیلیشن, ہتھیار اٹھا لینا آج میں. اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تناظر ہے کہ ایک مسلم ملک ہے مسلمانوں کا, اسلامی نہیں مسلمانوں کا, ایک ایک مسلم ملک ہے. میں نے عرض کیا اسلام نہیں, اسلامی نہیں. فرق کیا ہے؟ اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں, اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر بلال فلپس کے. اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمز ڈو, اسلام از واٹ دا مسلمز آر سپوز ٹو ڈو. 95% لوگ ہمارے معاشرے میں 5 وقت کی باقاعدہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں, مسلمان, لیکن کیا یہ اسلام ہے؟ نو. تو اسلام وہ نہیں جو مسلمان کر رہے ہیں, اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. ایک اسلامی ملک ہوگا جہاں اسلام کی بات دستی ہوگی, اور نہیں ہے تو مسلمانوں کا ملک ہے. مسلمان اکثریت میں مسلمانوں کا ملک ہے, اور کچھ مسلمان کافروں کے ملک میں جا کے رہ رہے تو کافروں کی اکثریت کس کا ملک ہوا؟ کافروں کا ملک. تو ایک مسلم ملک میں پرتشدد کاروائیاں اپنی ہی حکومت یا فوج کے خلاف, یہ بات ہو رہی. ایک تناظر ہوگا, غیر قوم آ کے قابض ہو گئی, باہر سے آ کے کافر قابض ہو گئے, ان کے خلاف کاروائیاں کرنا, یہ الگ سینیریو ہے, اس کی ہم بات نہیں کر رہے. طالبان افغانستان جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہم 1000% ان کے ساتھ, جو کر رہے ہیں وہ امریکہ کے خلاف بالکل صحیح کر رہے ہیں. ایک امارت اسلامی قائم ہوئی جس کو ختم کیا گیا, اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے وہ جہاد و قتال کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ الگ تناظر ہے. لیکن ایک مسلم ملک میں پرتشدد کاروائیاں, یہ فیزیبل نہیں. اکثر عام عوام الناس بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں, تو پھر عوام کو ہم خود اپنے خلاف کر لیں. پھر ایک بات آگے چل کر آئے گی کہ دور نبوی میں سامنے کفار مشرکین, آج سامنے مسلم حکمران, مسلم افواج, مسلم جو بھی آرمیز وغیرہ وہ سب ہیں. تو اس تناظر کی تبدیلی سے کچھ مسائل پیدا ہوئے. تو کیا ہتھیار اٹھانا صحیح ہوگا کہ نہیں, یہ بات آگے چل کر الگ سے آئے گی. لیکن فی نفسی ہی پرتشدد کاروائی ایک مسلم ملک میں فیزیبل نہیں. اپنے ہی لوگ بعض اوقات وہ ریٹیلیٹ کر جاتے ہیں, اور اپنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمارے اگینسٹ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور ماضی قریب کی تاریخ میں ایسی کاروائیاں اپنے ہی ملک میں کبھی بھی ہمیں کامیابی سے ہم کنار ہوتی بھی دکھائی نہیں دی. ہاں, قابض فوجوں کے خلاف ہے تو پھر اپنے لوگ بھی ساتھ دیں گے نا, کہ ان پر بھی تو قبضہ ہوا ہوا ہے. لیکن اپنے ہی لوگوں کے درمیان اس طرح تشدد پر اتر آنا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جایا کرتا ہے. اور آخری بات جو اس دور کی بڑی نیلم پری ہے, بڑی اٹریکشن اس میں, سیٹیں بھی ہیں, سمجھ گئے آپ لوگ, سیٹیں بھی مل جاتی ہیں, کچھ کرسی بھی مل جاتی ہے, اقتدار بھی مل جاتا ہے, اختیار بھی مل جاتا ہے, تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں, فنڈس مل جایا کرتے ہیں, وہ ہے انتخابی سیاست کا راز. اور آج اس قدر مغرب سے ہم مرغوب ہو چکے ہیں کہ ہم بھی شاید اس راستے کے سوا, یعنی انتخابی سیاست والا راستہ, اس کے سوا کوئی اور راستہ, یا انقلابی راستہ, یا منہج انقلاب نبوی سے سمجھ کر اس دور کے حالات کے تناظر میں اختیار کیا جانے والا راستہ, اس کو اختیار کرنے کو تیار نہیں. انتخابی سیاست کا راستہ اگر خالص پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو 64 برس کی تاریخ ہمارے سامنے, خالص شرعی دینی مسائل پر اگر دینی طبقات کو کامیابیاں ملی ہیں تو اکثر وہ سڑکوں پر ملی ہیں, پارلیمنٹ میں کم, یا 73 کے آئین میں اسلامی دفاعات کی شمولیت ہوئی تو 2-4 مولوی قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں تھے, زیادہ تو نہیں تھے لیکن کامیابی ملی, پیچھے سٹیل پاور غالباً ان کے ساتھ تھی. اور ابھی وہ شرف کا دور گزرا, بڑی تعداد مذہبی طبقات کی, ایک صوبے میں تو اکثریت بھی اور مرکز میں بھی کافی سیٹیں, اور ان سب کی موجودگی میں 18ویں ترمیم کا معاملہ بھی, ان سب کی موجودگی میں این آر او کے ایشوز بھی, ان سب کی موجودگی میں حدود آرڈیننس کا بیڑا غرق. یہ ہے اس ملک پاکستان کی 64 برس کی تاریخ. پھر ہر ملک کے اپنے داخلی حالات, جغرافیہ, دیگر کیفیات ہوا کرتی. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 70% آبادی دیہاتوں میں, اور یہ وڈیرے, جاگیردار, بدماش, غنڈے, جو آپ کہنے کم, ان کے جبر تلے وہ 70% سے زائد آبادی رہتی ہیں. شہروں میں کچھ پارٹیاں حرکتیں کر بھی لیں, میجورٹی انہیں بدماشوں کی آتی پارلیمنٹ کے اندر. یہ راستہ بھی فی زمانہ ہمارے سامنے ہے, اس کی مثالیں سامنے ہیں, بالکل فیزیبل نہیں. بلکہ پھر سیاست کو اتر کر پھر وہ ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑتے جو سیاست کی ہوا کرتے, پھر مذہبی طبقات جا کے عام پارٹیاں مناتے ان لوگوں کے ساتھ جو سیکولر ہوتے, پھر مذہبی طبقات کرسمس مناتے ہیں کرسچنز کے ساتھ بیٹھ کر، پھر مذہبی طبقات جو ہے وہ ڈانس کی محفل تو نہیں لیکن انتخابات کی جو ہے وہ کنونسنگ کے اندر ڈانس بھی کرواتے ہیں، میوزک بھی بجواتے ہیں، پھر تو اس میدان میں اتریں گے تو سب کچھ کرنا پڑے گا جو اس میدان کے تقاضے ہیں، اور پھر نام شریعت کا بھی لیا جائے تو کیا عام آدمی تسلیم کرے؟ یہ ہیں اس وقت ہمارے مسئلے. لیکن کانٹے کی بات کیا ہے، کسی ملک میں نظام کو بدلنے کے لیے انقلابی جد و جہد اور انقلابی راستے کی ضرورت ہوا کرتی. انتخابات یا انتخابی سیاست وہ چہرے بدلتی ہے، نظام نہیں بدلتی. گو کہ ہمارے سیاست دان بھی کہہ رہے ہیں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، تو تم میں سے جو بھی آئے گا چہرہ تو وہی لے کر آئے گا بھائی، تو چہرے نہیں نظام کو بدلو. نہیں، انتخابی سیاسی راستے میں، انتخابی سیاست کے راستے میں چہرے ہی بدلتے، نظام نہیں بدلتا. ایک پارٹی کہتی ہم ایسے چلائیں گے، دوسری پارٹی کہتی ہم ایسے چلائیں گے، کمپٹیشن ہے، آپ بتائیے کس کو ووٹ دیتے ہیں. نظام وہی انٹیک رہتا ہے، لیکن نظام کو اگر جڑ سے اکھاڑنا ہے تو انتخابی سیاست کے راستے سے نہیں بلکہ انقلابی جد و جہد کے راستے سے ہی انقلاب بدلتا ہے. بات ذرا نازک ہے. اللہ کے رسول اگر مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو جاتے کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارا بنتا ہوں امیر اور سپہ سالار اور تمہارا حکمران اور ووٹنگ ہوتی، ملتے کبھی اللہ کا رسول کو ووٹ؟ سخت بات ہے نا، سخت نہیں نازک بات ہے. قرآن بھی کہتا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لو گے بالکل آزاد ہو کر، بالکل آزاد ہو کر، کیونکہ بہت سارے سوالات آئیں گے اس کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، بالکل آزاد ہو کر زمین میں اکثر بسنے والوں کی بات مانو گے، لِيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے. یہ ہے اکثریت کا. ایران میں انقلاب آیا، لاکھ اختلاف صحیح، لیکن خمینی نے اگر انتخابات میں کھڑا ہونا ہوتا کبھی آ سکتا تھا خمینی؟ کبھی انقلاب آ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بدترین بادشاہ. تو انقلابی راستہ، اور ہمارے پیش نظر کون سا انقلابی راستہ؟ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوا نفی کا بیت، نہ صرف دعاؤں اور تمناؤں اور خواہشات، نہ صرف علمی اور دعوتی تبلیغی قاموس، نہ کوئی پرتشدد کاروائی خاص طور پر پاکستان یا مسلم ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ انتخابی سیاست کے راستے سے اسلام آئے گا خاص طور پر پاکستان کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک جملے میں کہیں تو ایک پر امن مطالباتی مظاہراتی تحریک جس کا مقصد شریعت کے نفاذ کی جد و جہد ہو، یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے اصول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج یعنی طریقہ کار سے لینا ہوں گے. یہی اس پاکستان میں ہمیں فی زمانہ فیزبل اور موضوع دکھائی دیتا ہے، جس کے شواہد بھی ہیں. ختم نبوت کی تحریک سڑکوں پر پہلے چلی، پھر 74 میں ستمبر میں پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر بعد میں قرار دیا گیا، اور اس پوری تحریک جو پارلیمنٹ میں چلی اس کے پیچھے سٹریٹ پاور، عوام کی ساری محنتیں، ان کی جانیں، ان کی شہادتیں شامل تھیں. خالص شرعی دینی اگریڈ اپون مسئلہ تھا، ساری قوم کھڑی تھی. اور ابھی ہم نے ناموس رسالت کے موقع پر دیکھ لیا کہ نہیں، خالص دینی شرعی مسئلے پر قوم کھڑی ہو گئی، اور ہمت نہ ہوئی ان کی اس قانون میں، ناموس رسالت والے قانون میں تبدیلی کرنے کی، قوم نے پورا اپنے جذبات کا اظہار کیا. ایسی چند اور مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ سڑکوں پر عوام نے صرف شریعت کی بالادستی یا شریعت کے کسی مسئلے کو لے کر کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ رکھا، اور وقت کے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اللہ رب العالمین نے کامیابی بھی عطا فرمائی. یہ دو بڑی مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں پاکستان اور دنیا کے اور ممالک، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک کی بھی دی جا سکتی ہیں، مگر یہ مطالباتی تحریک، یہ مظاہراتی تحریک، یہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والے اس پروسیس کو بھی سامنے رکھیں جس کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بارہا اس کتاب یا کتابچوں کا حوالہ دیا گیا. استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1983-84 میں خطبات دیے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ کتابی شکل میں موجود، وہ تو ہیں 11 خطبات تفصیلی، اور کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر صاحب نے 2.5 سے 3 گھنٹے ایک ہی نشست میں اس پورے مرحلے کو بیان کیا یا ان تمام مراحل کو بیان کیا. رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب جب انشاءاللہ آج آپ کے پاس موجود ہوگا, آپ حاصل کرنا چاہیں تو کر سکیں گے. اب اس تناظر میں اس منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کے طریق انقلاب کا ایک خاکہ مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں, اور اس کی اپلیکیشن آج ہمارے اس معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جس کی وجوہات ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ 15 منٹ میں بات آ جائیں, پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ. جب قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورہ آداب آیت 21, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, تو زندگی کے تمام امور کے لیے وہاں سے رہنمائی لینی چاہیے. یہ انقلابی جد و جہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کے عرصے پر پھیلی ہوئی. اس کے دو بڑے بڑے مرحلے ہیں, ایک مکی زندگی وحی کے آغاز کے بعد 13 سال, اور ایک مدنی زندگی ہجرت کے بعد وہ 10 سال. تو 13 سال مکی زندگی وحی کے آغاز کے بعد اور 10 سال مدنی زندگی ہجرت کے بعد, یہ دو بڑے بڑے حصے کر لیجیے. پہلے حصے میں 4 کام ہیں جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے, وہ چلیں گے چاروں ساتھ ساتھ, اور دوسرے حصے میں 2 اور مراحل آ جائیں گے. تو 4 جمع 2 یہ 6 مراحل ہو جاتے ہیں. حصے ہم 2 بڑے بڑے کر رہے ہیں, مکی زندگی اور مدنی زندگی, لیکن مراحل کل 6 ہو جائیں گے 4 جمع 2. پہلے 4 مراحل, نمبر 1 انقلابی دعوت قرآن کے ذریعے, نمبر 2 جو اس انقلابی دعوت کو قبول کرے ان کو جمع کرنا, منظم کرنا, جماعت بنانا, ڈسپلن سننے اور ماننے والی جماعت بنانا, نمبر 3 یہ جماعت بن گئی ہے اس کی تربیت کرنا, ان کو آئندہ کے مراحل کے لیے تیار کرانا انقلابی جد و جہد کے لیے, اور نمبر 4 دعوت کے کام کے ساتھ ہی مشکلات تو آئیں گی, مصائب تو آئیں گے, مخالفتیں تو ہوں گی, رکاوٹیں تو آئیں گی, اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا, اس کو ہم صبر کہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اصطلاح استعمال کرتے ہیں صبر محض, پیسو ریزسٹنس. یہ 4 کام ہیں جو مکے کے 13 برس مستقل دکھائی دیتے ہیں, گو کہ دعوت بعد میں بھی دی گئی, یعنی کہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گی, دعوت بعد میں بھی دی گئی, لیکن مکے کے 13 برس یہ 4 کام مستقل ہمیں دکھائی دیتے ہیں. نمبر 1 دعوت, نمبر 2 تنظیم جماعت بنانا, نمبر 3 جماعت کے ساتھیوں کی تربیت کرنا, اور نمبر 4 ہر طرح کی مشکلات میں ان کو صبر کا درس دینا اور ڈٹے رہنے کی تلقین کرنا. ان چاروں کو تھوڑی تھوڑی سی بات, دعوت انقلابی دعوت جو باطل کی جڑوں کو جا کے تیشہ لگائے, باطل کی جڑوں کو جا کے اکھاڑے, زائش نظام جو غلط تھا اس کو چیلنج کرے. اور حاصل کیا ہے, یہ دعوت دعوت توحید تھی اور قرآن کی انقلابی کلام کے ذریعے سے, اور توحید کے عملی پہلو کا اظہار تھا. ان الحکم الا للہ 3 دفعہ قرآن کہتا ہے, سورہ نام آئے 57, سورہ یوسف آئے 40, اور سورہ یوسف آئے 67 میں. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے, تم جھوٹے ہو, یہ تمہارے معبود جھوٹے, تمہاری حاکمیت جھوٹی, تمہارا قانون جھوٹا, قانون اللہ کا, حاکمیت اللہ کی. یہ انقلابی دعوت, انسانوں کی غلامی نہیں اللہ کی غلامی, بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آنا, یہ توحید کی دعوت کا انقلابی پہلو ہے. باقی سیاست میں کیا, معیشت میں کیا, معاشرت میں کیا, ہم سمجھ چکے ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, پکم. نمبر 2 جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا, چاہے وہ بلال ہوں یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما, غلام ہوں کہ نوجوان, یا صدیق اکبر ہوں یا بی بی خدیجہ, بوڑھے ہوں کہ عورتیں, ان کو منظم کرنا, جماعت بنانا. کیوں؟ باطل نظام جو قائم ہے وہ اکیلا تو نہیں, اس کے ساتھ اس کے پروردہ لوگ بھی ہیں جن کے مفادات وابستہ ان کی اجتماعیت ہے. اجتماعیت کا مقابلہ اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا, ڈٹ کر اجتماعیت کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب ایک اجتماعیت برپا کرنی حق والوں کی باطل کو مٹانے کے لیے, اس اجتماعیت کو برپا کرنا, اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سم و تعت, لسن اینڈ اوبے, سننا اور اطاعت کرنا, اس کے مضبوط ڈسپلن میں جکڑا. کیوں؟ انقلابی جد و جہد ڈھیلے ڈھالے لوگ تو نہیں کریں گے. ایک کہہ رہا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا, دوسرا کہہ رہا ہے میں تو نہیں آتا, میرے پاس ٹائم نہیں, تو انقلاب آ سکتا ہے کبھی؟ نہیں. انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت, منظم جماعت, ڈسپلن جماعت, سننے اور لسن اینڈ اوبے کے حکم پر عمل کرنے والی جماعت, منظم کرنا ہوں. نمبر 3 ان کی تربیت کرنا. کیسی تربیت؟ ہمارے یہاں جو پالیٹیشن جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو ہارس ٹریڈنگ سکھائی جاتی ہے, بکتے کیسے ہیں خریدتے کیسے, یہی سکھایا جاتا ہے نا. سینٹ میں فلاں کو لانا ہو تو بس اٹھ کے ادھر آئے گا, چار ووٹ دے گا, واپس ادھر چلا جائے گا. ہوا نا ابھی, یہ ہے پولیٹیشنز ہمارے, ان کو اس کی تربیت دی جاتی ہے معذرت کے ساتھ, چاہے وہ باریش ہوں یا بغیر ریش کے ہوں. سارے باریش نہیں لیکن کچھ ایسے بھی, اللہ معاف رکھے, ان کو بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے. وہاں تو یہ سکھایا جائے گا, یہاں یہ انقلابی کھڑے ہوئے کیا نعرہ لے کر, حاکمیت اللہ کی ہے, زمین اللہ کی, حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. تو اللہ کا حکم منوانے کے لیے میدان میں کون آئیں گے؟ اللہ والے آئیں گے. حاصل کلام تربیت کیسی؟ اللہ والا بنانا, اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا, کبھی راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا, کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہانا, کبھی قرآن سے آبیاری لینا, اور انقلابی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا, اور ان کو اللہ والا بنانا. ان کی ذات پر تو اللہ کی شریعت نافذ, اللہ کی مدد آئے گی انقلابی جد و جہد میں. کن کے لیے؟ اللہ کے باغیوں کے لیے, اللہ کے فرما برداروں کے لیے, اللہ کے فرما برداروں کے لیے. تو اس کا ریپلیکا یعنی اس کا عکس, جو تم معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کا نفاذ چاہتے ہو, نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہو, تمہارے وجود پر تو دکھائی دے. آج ہی تو رونا ہے, انقلاب کے دعوے اور نعرے, مسجد میں نماز میں قائم, قرآن کے دستور کی بات, اور قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, کیسی بات ہے؟ کیسے دعوت دیں گے دوسروں کو؟ اپنی ذات پر تو نافذ کرو شریعت کو, جہاں تمہارا دار اختیار ہے. ان اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تیسرا کام تربیت کا. چودہ کام, جو آئے بیتے برداشت کرو, جھیلو. تمہیں کوئی مجنون کہہ دے, دیوانہ کہہ دے, گالی دے دے, پتھر مارے, کانٹے بچھائے, برداشت کرو. فاصبر علی ما یقولون, اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں. فاصبر صبرن جمیلا, خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے. واہجرہم ہجرن جمیلا, خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیے. واعرض عن المشرکین, مشرکین سے اعراض کیجئے. اجفا باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ چار کام مکے دور میں, مکے کے دور میں جاری. دعوت انقلابی قرآن کے ذریعے, جماعت منظم سمودا کے ذریعے, تربیت اللہ والا بنانا, اور جو مشکلات آئیں جھیلو, برداشت کرو. اس کے فوائد کیا ہیں؟ ابھی تعداد کم ہے تو بڑھانی, اور مشکل حالات کے لیے تیار کرنا ہے. ابھی اگر پھٹ پڑے, ریٹیلیٹ کر گئے, تو جماعت ختم ہو جائے, مقابلے کے لیے کیسے کھڑے ہو گے؟ 360 رکھے, بہت برا کہا, ہاتھ نہیں لگایا, ابھی طاقت نہیں. بہت بہت نازک بات ہے یہ, کہ بہت اہم بات ہے, آئندہ کے لیے تیار کرنا ہے. اور دعوت کا حق ادا کرنا ہے, دعوت پہنچانی ہے لوگوں کو. عظیم اکثریت وہ خاموش ہوتی ہے, لیکن وہ گونگی بہری اندھی نہیں ہوتی, خاموش ضرور ہوتی. ان کے دلوں کو جیتنا ہے. اچھا, بلال نے امیہ بن خلف کا قرض نہیں مارا, چوری تو نہیں کی, ڈاکہ تو نہیں ڈالا. بلال تو ظلم کا ہی وہ ہوتا ہے. اور کیا ہے بلال کے پاس کہ بلال جان دینے کو تیار, ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں؟ اب بتائیے, لوگوں کے دلوں میں قدر پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بس ان لوگوں کے دلوں میں قدر تو ہے, مگر اوپر ابھی جبر ہے. جبر ہٹے گا تو یہ قدر کام کرے گی, اور یہ ایمان لے آئیں گے. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ چار کام مکے کے 13 برس مستقل اللہ کے رسول نے کیے. صبر والے پہلو میں دعوت حق بھی ادا ہو, جماعت کو بڑھایا جائے, تعداد کو بڑھایا جائے, باطل کو بھی اقدام ریٹیلیٹ کرنے کا موقع نہ ملے, جھیلو برداشت کرو, اور پکایا جائے آئندہ کے لیے. یہ چار کام آج ہم نے بھی کرنے. دعوت قرآن کی, انقلابی دعوت, توحید کا عمل ہی کریں. جو قبول کریں ہم آپ کو بھی دعوت دیتے, آئیے ہمارے دست و بازو بنیے, جماعت کو مضبوط کیجئے. اور اللہ کرے اور جماعتیں بھی مل جائے تو نور و لالا نور والی بات. کو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے, سارے مسلمانوں پر فرض ہے نا. اللہ, ہم تو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے اس کام کی طرف. ہم سب مل کر یہ کام کریں, یہ ساری امت پر لازم ہے. لیکن باہر ہم ایک تنظیم اسلامی, ایک جماعت لے کے چل رہے ہیں, ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. اس کو منظم کرنا آج بھی ہوگا, تربیت آج بھی ہوگی. قرآن سے تعلق کا مضبوط ہونا, اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا, راتوں کو کھڑے ہونا, دعائیں کرنا, اللہ کے سامنے جھکانا, یہ آج بھی ہوگا. نمبر 4, صبر آج بھی ہوگا. کئی گھر والے ناراض ہوں گے, ہمارا دماغ خراب ہو گیا, صبح صبح کہاں جا رہا ہوں, 11 بجے کیا تمہیں پڑی ہے, چھٹی مناؤ, ارے یہ تم نے شلوار ٹکنوں سے اوپر کیوں کر لی, اسی بھی اعتراض ہو جائے. اور جب پتا چلے گا, اچھا تم کسی جماعت میں چلے گا, تمہارا دماغ خراب ہے, تم اپنے مستقبل کی فکر تو کرو. مستقبل کی فکر مصعب بن عمیر کو بھی تو تھی. کون سے مستقبل کی؟ پہلے دنیا کے مستقبل کی تھی, اب مصعب کو آخرت کے مستقبل کی فکر ہوگی. برہنہ کر کے ماں نے نکال دیا گھر سے, بالکل برہنہ کر کے گھر والوں نے نکال دیا, اور گئے عہد کے میدان میں شان سے کہ کفن بھی پورا نہیں, اور اللہ کے رسول سے کی آنکھوں سے آنسو جاری. کیا قبول ہوا مصعب اللہ کے نام؟ آج اس ملک کے اندر ایک اور خوشخبری, 60 فیصد سے زیادہ نوجوان طبقہ ہے اس ملک کے اندر. ان کے لیے مصعب بن عمیر آئیڈیل ہیں، حضرت علی آئیڈیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے کاش ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو آج ہتھیار آ گئے ہیں، کہیں موبائل فون کا ہتھیار ہے، کہیں آئی پیڈ کا ہتھیار، کہیں لیپ ٹاپ کا ہتھیار، کہیں کلاشن کوف کا ہتھیار، اللہ کرے کہ ان کے سامنے یہ مستقبل واضح ہو جائے، آخرت کا مستقبل واضح ہو جائے، اللہ انہیں ڈائریکشن بھی دے، رہنمائی بھی دے. بہت طاقت ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے، بڑی قوت ہے ہمارے جسم میں، لیکن یہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، اللہ کے دین کے قیام اور نظام خلافت کے نفاذ کے لیے استعمال ہو. یہ آپ بھی کر رہے ہیں، جھیلو برداشت کرو. چار کام ہو گئے، اب آئیے مدنی دور میں. اللہ کے رسول مدنی دور میں تشریف لائے، ہجرت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے اذن قتال آ گیا، قتال کی اجازت آ گئی، ٹکراؤ کی اجازت آ گئی. سورہ حج آیت 39، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا انہیں اجازت دے دی گئی، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. وان اللہ علی نصرہم قدیر، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. مدینہ طیبہ آ گئے، سورہ بقرہ آ گئی، سورہ بقرہ آ گئی، قتال کی تذکیر آ گئی، قتال کا ذکر آ گیا. سورہ البقرہ آیت 193، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، قتال کرو، جنگ کرو ان کے خلاف، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے. اور پھر حکم قتال بھی آ گیا، سورہ البقرہ آیت 216، کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا. جب اجازت آ گئی، قتال کی فرضیت آ گئی، تو اب پانچواں مرحلہ آیا، توجہ فرمائیے گا. مدنی دور کے دو مرائل، پانچواں اور چھٹا، اللہ کے نبی نے اقدام کیا. کیا اقدام کیا؟ صحابہ میسر آ گئے، انصار میسر آ گئے، ٹھکانہ میسر آ گیا، اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے طائف. کیا ہو گیا؟ سب کو پتا ہے اللہ نے کھڑکی کہاں سے کھول دی؟ مدینہ طیبہ سے. ایک سال 6، دوسرے سال 12، اگلے سال 75 لوگ آ گئے، ایمان قبول کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنا کام جاری رکھنا ہے. اللہ کے نبی طائف گئے، کھڑکی کھولی مدینہ طیبہ سے، ہم اپنا کام جاری رکھیں. اللہ کہاں سے کھڑکی کھول دے؟ اللہ روزی دے، ہم اپنا کام جاری رکھیں. بہرحال اجازت آ گئی، صحابہ میسر آ گئے، انصار مدینہ، جان نشاور کرنے والے، اے اللہ کے رسول اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے مال سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں، اپنی بیوی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ کے نبی کو تسلی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تعداد بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے، اجازت بھی ہے، حکم بھی آ گیا. اللہ کے نبی نے اقدام خود فرمایا، چیلنج کیا ان کو. وہ جو رحلت الشتاء والصیف، ان کی سردی گرمی کی تجارت چلتی تھی مشرکین مکہ کی، اس تجارتی لائف لائن کو بلاک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی معیشت ان کی دم پر پیر رکھ دیا. گویا کچھ اگتا تو نہیں ہے مکہ مکرمہ، اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوگی. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ایکسپیڈیشن آپ نے روانہ کیے، 4 میں آپ کو شریک جن کو غزوہ کہتے ہیں، 4 میں صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا جنہیں سرایا کہتے ہیں، سریا کی جمع سرایا، اور 8ویں میں ایک مشرک مارا بھی گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ تصادم ہوا غزوہ بدر کی صورت میں. تو 5ویں بات ہے اقدام، باطل کو چیلنج بھی تو کرنا ہے، تیاری ایک حد تک ہوگی بس، چیلنج کا موقع بھی آئے گا. یہ ہے اقدام، جس کو ڈاکٹر فرماتے ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھ کے خود حملہ کرنا، آگے بڑھ کے چیلنج کرنا باطل. اور جب چیلنج کیا تو تصادم، کانفلکٹ شروع ہوا، عام کانفلکٹ، قتال شروع ہوا دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. بدر سے شروع ہوا اور فتح مکہ سنہ 8 ہجری میں. قرآن کا اعلان سورہ البقرہ آیت 81، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ہے پانچواں اور چھٹا مرحلہ جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. آج ہمیں بھی پانچویں چھٹے پہ پہنچنا ہے. پانچواں آج ہم پہنچیں گے تو ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے سامنے. اس وقت اللہ کے رسول پر وحی آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وحی تو نہیں آئے گی. اب جو امیر ہوگا جماعت کا، اس نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ اللہ سے دعا کر کے کرنا ہے. ممکن ہے مشورہ جو ہو صحیح فیصلے پر پہنچ جائے صحیح وقت پر، ممکن ہے نہ پہنچے، وہ اللہ کی مشیت. یہ بہت بڑا فرق ہو جائے گا. اقدام کی صورت میں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ رائے ہماری، منکرات کو لے کر کھڑے ہو جائیں، جیسے ناموس رسالت پر کھڑے ہوئے کھڑے رہے نا اور بیٹھ گئی حکومت، ختم نبوت کے ایشو پر کھڑے ہوئے کھڑے رہے بیٹھ گئی حکومت، کھڑے ہو جائیں سود کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑے رہے جب تک یہ بیٹھ جائے حکومت. ہمیں کرسی تھوڑے چاہیے، تم بیٹھو تم بھی ثواب کماؤ بھائی، تم بھی نافذ کرو شریعت کو. پھر مطالبہ بے حیائی کے خاتمے کا، کیا اس امت کی بیٹیوں کو ناچ گانے کے اندر تم نے لگا رکھا ہے؟ بے حیائی کے طوفان ختم کرو اس کو، قرآن کہتا ہے جو بے حیائی پھیلاتے دنیا اور آخرت میں لعنت بھی اور عذاب بھی ان کے لیے. سورہ نور آیت نمبر 19 میں مطالبہ کرتے چلے جائیں. ایک بڑا پیارا جملہ ہے ذرا ٹیکنیکل. کئی علماء نے کہا مختلف مکاتب فکر کے, ہمارا مسئلہ یہ ہے مختلف مکاتب فکر کا, اسکولس آف تھاٹ کا, کہ ہم لوگ نیکی کے معاملات پر متفق نہیں ہیں. عجیب جملہ ہے, نماز پر متفق ہیں لیکن ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے چھوڑے اختلاف ہے. نیکی کے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے لیکن منکرات میں کہیں اختلاف نہیں. کسی مکتب فکر کے نزدیک سود جائز نہیں, کسی مکتب فکر کے نزدیک بے حیائی جائز نہیں, کسی مکتب فکر کے نزدیک وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا جائز ہے. گنتے چلے جائیے, اتنے بڑے جو منکرات ہیں ان میں کسی میں اختلاف نہیں. اس پر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے اگر ان کو بنیاد بنا کر ہم تحریکیں چلائیں تو نفاذ شریعت کے لیے آگے قدم بڑھائے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک رائے ہے کہ اقدام کی صورت آج یہ ہوگی. اب ظاہری بات ہے مطالبہ وقت حکمران سے ہوگا, وہ ریٹیلیٹ کر سکتے. اور اب چھٹا مرحلہ دور نبوی کا. دور نبوی میں کیا ہوا؟ عام کانفلکٹ, قتال, جنگ. آج کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. ایک اور آج مسئلہ یہ ہے کہ دور نبوی اور آج ہمارے حالات میں بہت فرق ہے. وہاں کفار و مشرکین سامنے, یا کلمہ گو فوج جیسی تیسی بھی ہے کلمہ گو, اور مسئلہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو بڑے آرام سے کفر کے فتوے لگاتے ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا تعین کے ساتھ کافر کہہ دیا, جس کو کسی نے اور وہ نہیں تو کہنے والا کافر. یہ جملہ محمد رسول اللہ کا, یہ بالکل صحیح صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ایک دوسرے کو جو آج معاشرے میں جلنے کافر کافر کہتے یہ جملے معتبر نہیں, لیکن رسول اللہ کا جملہ معتبر ہے. احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ فرق ہے کہ سامنے مشرک نہیں بلکہ مسلمان. پھر ائمہ میں سے, ائمہ اربعہ میں سے امام مالک ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اس مسئلے کو وہ خروج کہتے ہیں, مسلمان حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا, بغاوت کرنا. اس کی کڑی شرائط, جو شرائط فی زمانہ پوری ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی. عوام کم و بیش نہتے یا زیادہ اے کے 47 ریپیٹر ٹائپ چیز ان کے پاس ہوگی, دو چیز کے پاس, یا میزلس بھی ہوں گے. حکومت کے پاس ایٹم بم ہے, پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے, عدم توازن. تو یہ حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے فی زمانہ اس مسلم ملک میں قتال کا معاملہ, مسلح بغاوت کا معاملہ موضوع نہیں ہے, فیزبل نہیں. شرائط بڑی کڑی ہیں مسلمان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی, جو پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی, فیزبل نہیں ہے. تنظیم اسلامی 30-40 سال سے بیان کر رہی کم و بیش, چلیے 36 برس تنظیم کی عمر ہے, ڈاکٹر صاحب تو پہلے سے بیان کر رہا ہے, اور بھی علماء نے بیان کیا, مگر الحمدللہ گزشتہ سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں 250-300 علماء جمع ہوئے, بڑے بڑے اقابر علماء, خصوصاً دیوبند مکتب فکر کے, جن میں ان کے سیاسی قائدین بھی شامل تھے, نام لینے کی ضرورت نہیں کسی کی, سب معروف ہیں. وہاں طے ہوا کہ ہاں اس ملک میں نفاذ شریعت کی جد و جہد ہونی چاہیے, اور اس پر بھی اتفاق ہوا کہ انتخابی سیاست کے راستے سے نہیں بلکہ مظاہراتی مطالباتی تحریک کے ذریعے, مگر ہو وہ غیر مسلح مطالباتی مظاہراتی تحریک. تو الحمدللہ جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کئی برسوں سے بیان کر رہے تھے, اتنی بڑی تعداد علماء کی, بڑے بڑے جید علماء دیوبند کے وہاں پر دیوبندی مکتب فکر کے موجود تھے, جنہوں نے اتفاق کیا کہ ہاں غیر مسلح جد و جہد ہونی چاہیے مطالباتی مظاہراتی تحریک کی شکل میں. یہ وہ چھٹا پہلو ہے جہاں حالات کی تبدیلی کے تناظر میں ہم نے یہ رائے اختیار کی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی, اور مطالباتی تحریک, مظاہراتی تحریک کے کچھ شواہد, کچھ مثالیں, خواہ وہ ختم نبوت کی تحریک ہو یا ناموس رسالت کا معاملہ, وہ ہمارے سامنے. آخری بات, حالات کی اپلیکیشن بھی ہو گئی, منہج انقلاب نبوی سے یہ 6 برائل, اور آج اسی طور پر چلنا ہے سوائے چھٹے مرحلے کی تبدیلی کے اعتبار سے. نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے منکرات کو لیا مل جل کر, اور مطالبہ کی حکومت ایک منکر ختم کر دیں, دوسرا لے کے کھڑے ہو جائیں, کوئی کرسی تھوڑا ہی جائے, ختم کرو ان منکرات. ایک شکل تو یہ ہوگی. ایک شکل کیا ہے کہ انقلابی جماعت کل اس کی تعداد اتنی ہوگی وہ غالب آ جائے, وہ خود نظام کو لے کے چلے نافذ کرے. ایک شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وقت کی حکومت تہیا کر رہے اس انقلابی جماعت کے خلاف اقدام کرنے کا, اور اپنی آرمی کو, اپنی فوج کو, اپنی رینجرز کو, اپنی پولیس کو ان کے خلاف استعمال کرے. تو اگلی بات بڑی جرت کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی اس کی ہمت دے, پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے گولیاں کھانے کے لیے. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما.
اس لیے کہ یہی فیزبل ہے. جان دے دو تو عظیم اکثریت جس پر تم نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا ہوگا وہ کھڑے ہوں گے. 2500 سالہ بادشاہت کو ختم ہونا پڑا ایران کے اندر اسی منہج پر, گو کہ وہ ہمارے لیے دلیل نہیں, دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثالیں, یوکرائن میں قوم کھڑی ہوئی, ارجنٹائن میں کھڑی ہو گئی, نیپال میں کھڑی ہو گئی, اور دنیا کے ممالک میں مثالیں موجود ہیں. ہم جب اللہ کے نام لیوا, اللہ کی رضا کی خاطر اس کے دین کے لیے میدان میں اپنی ذات اور شریعت نافذ کرتے ہوئے آئیں گے تو کیا اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا؟ تو ایک شکل ہے کہ گولیاں چلیں, اور اس میں بھی ایک شکل ہے کہ گولیاں چلانے والے بھی رک جائیں, کیونکہ ہم نے فوج کو بھی تو دعوت دینی, ہم نے آرمی والوں کو, پولیس والوں کو, رینجرز کو, بیوروکریسی کے لوگوں کو بھی تو دعوت دینی. اور ہوا نظام مصطفیٰ تحریک میں, خیر وہ ہائی جیک ہو گئی 1977 میں, اس وقت کی فوج نے گولی چلانے سے ایک موقع پر انکار بھی کیا تھا. عوام کا پریشر اتنا تھا, انہیں کے بھانجے بھتیجے بھی تو ہوں گے وہاں پر, دعوت کا حق ادا کیا ہوگا تو ممکن ہے وہ گولیاں چلانے سے بھی انکار کر دیں, اور ممکن ہے کہ وہ بدبختی پر آ جائیں, گولیاں چلا دیں اور اس تحریک کو مٹا دیں. تو اللہ کے ہاں یہ محنتیں رائے گا نہیں جاتی, اس سے کوئی, اس کی کوف سے کوئی اور انقلابی تحریک جنم لے گی. غالب تو ہونا ہے نا, ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ ہو؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا محاذ اللہ؟ نہیں ہوگا, آج نہیں کل ہو جائے گا, یہ ممکن ہے. صورتیں, نمبر ایک, انقلابی جماعت غالب آ جائے, وہ اپنی حکومت قائم کرے, پھر نظام کو چلائے, فیزیبل, بہت اچھی بات, بہت بہت نور اللہ نور والی بات. نمبر دو, وہ مطالبہ کرے حکومت سے, حکومت منقلاب کے خاتمے پر تیار ہو جائے, کم امکان ہے, لیکن ہاں, اور منقلاب کے خاتمے کا مطالبہ کرے, نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتے چلے جائے. نمبر تین, نہ مانے, ریٹیلیٹ کرے, گولیاں چلائے, تیار رہے. اسی کے لیے صبر کروایا ہے, ڈٹے رہنا, بھاگنا نہیں, پلٹنا نہیں. کب تک گولیاں چلیں گی؟ مسلم ملک کی بات کر رہا ہوں, دعوت کا حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں, ایک ایک بندے تک پہنچانے کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے وہ چلانے والے رک جائیں, اور ممکن ہے چلانے والے چلا دیں اور انقلابی جماعت ختم ہو جائے, تو وہ تو شہادت مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت, نہ کشور کشائی. رب کیا تو کامیابی ہو گئی, دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں. مگر کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے, تو اس تحریک کی کوش سے کوئی اور تحریک جنم لے گی, اور اس کے ہاتھ کو اللہ کام کرا دے, وہ تحریک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی, بہت بھاری بات ہے آج ہم نے کر لی, اللہ مجھے بھی اس کی ہمت اور توفیق دے, آپ کو بھی اس کی ہمت اور توفیق دے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے اس انقلابی جد و جہد میں نظام خلافت کے قیام کے لیے اللہ ہمیں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ مہینے ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. اور تنظیم اسلامی کا سلوگن ہے, تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام, تو یہ اجتماعیت ضروری ہے, اکیلے کے لیے کام نہیں ہوگا. تو اجتماعیت کے دلائل, اور یہ اجتماعیت تنظیم اس ضمن میں کیا کرتی رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کچھ وہ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ پیش ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ, پچھلے مہینے کی طرح اس دفعہ بھی آپ سے ابتدا میں ایک سوال نامہ پر کروایا گیا, مجھے بتایا گیا تقریباً 110 حضرات و خواتین نے اس میں حصہ لیا ہے. 6 سوالات تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ نظام کی تبدیلی صرف چہروں کی تبدیلی کا نام ہے. 6% نے کہا ہاں, 90% نے کہا نہیں. تو گویا اس بارے میں بات واضح ہے, چہرے نہیں, نظام کو بدلنا چاہیے. سوال, اور اس سے 4% لوگ نیوٹرل تھے, یعنی جواب یا تو نہیں دیا یا یہ کہیں گے جواب نہیں دیا انہوں نے, یہ اتفاق کیا دونوں باتوں سے. نمبر دو, کسی ایک گوشے یعنی معاشرتی, معاشی, سیاسی کی تبدیلی انقلاب ہو سکتی ہے. 34% نے کہا ہاں, 67% نے کہا نہیں, اور 9% لوگ نیوٹرل تھے. تو یہ اچھی بات ہے, یعنی آپ لوگ جو ہے مکمل انقلاب کی بات کر رہے ہیں. گو کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انقلاب کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں بنیادی تبدیلی پر ہوتا ہے. وہ معاشرتی بھی ہو سکتا ہے, معاشی بھی ہو سکتا ہے, معاشی رشیا میں آیا تھا. وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے, وہ فرانس میں آیا تھا. لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں, 67% لوگوں نے کہا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو پورے کے پورے نظام کو بدل دے. اللہ آپ کی جذبے کی قدر فرمائے اور ہمیں جد و جہد کی توفیق دے. تیسرا سوال تھا کہ موجودہ عرب تحریکات خلافت کے قیام کے لیے ہیں. 10% نے کہا ہاں, 64% نے کہا نہیں, 26% نے نیوٹرل رہنے کی بات کی ہے. اکثر یہ شاید اسی بات سے اتفاق کرے گی کہ وہ جو بدترین بادشاہتوں کا جبر تھا اس کے ہٹانے کے اعتبار سے موقع ملا تو وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے. گو کہ مصر میں مثال کے طور پر اخوان المسلمین کی مثال لی جا سکتی ہے کہ پس پردہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو یہاں تجزیہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ 10% نے کہا کہ ہاں یہ عرب تحریکات خلافت کے لیے، جبکہ 64% نے کہا کہ نہیں. نمبر 4، کیا موجودہ طریقہ انتخاب صالح قیادت سامنے لا سکتا ہے؟ 8% نے کہا ہاں ہاں. 82% نے کہا بالکل نہیں، اور 10% لوگ اس میں نیوٹرل رہے. 5واں سوال تھا کہ مسلح جد و جہد تبدیلی کے لیے واحد حل ہے. 31% نے کہا ہاں، اور 59% لوگوں نے کہا کہ نہیں، یعنی اور بھی حل ہو سکتے ہیں. 10% لوگ اس میں نیوٹرل. نمبر 6، یہ عملی بات تھی، ایک مسلمان پر نظام خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا لازم ہے. 94% لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں، الحمدللہ. تو اب کیا کہنا ہے بھائی؟ خواہش، دعا، سبحان اللہ الحمدللہ؟ نہیں. اللہ کرے کہ ہم اور آگے بڑھیں اور سننے سے آگے بڑھ کر عمل کرنے کے لیے عملاً اس جد و جہد میں شریک ہوں. 94% لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہا کہ ہاں، ایک مسلمان پر نظام خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا لازم ہے. یہ 110 لوگوں کا تجزیہ کم و بیش تھا جو ہمارے سامنے آیا اس فیڈ بیک کے ذریعے سے. گزشتہ دور میں خلافت کتنے طریقوں سے رائج تھی؟ برائے مہربانی برخاست کیجیے. عبد الرؤف شیخ صاحب اگر ہماری محفلوں میں شروع سے شریک ہیں تو یہ باتیں کافی مرتبہ آئی ہیں الحمدللہ، اور اگر شروع سے شریک نہیں ہے بالفرض، تو ہم نے دور خلافت راشدہ کا تھوڑا سا جائزہ لیا تھا اور بعد کے ادوار میں بدترین ملوکیت بھی تھی اس کو ہم نے اسکپ کیا تھا، لیکن بعد کے ادوار میں خلافت عثمانیہ تک کا ہم نے جائزہ لیا تھا. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے www.quranacademy.com، اس پر یہ دونوں خطبات اپلوڈڈ ہیں. نمبر 1، خلفائے راشدین کا دور خلافت، اور نمبر 2، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، یہ دونوں وہاں پر اپلوڈڈ ہیں خطبات. اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ کتنے طریقوں سے رائج تھی، اگر منتقلی کا معاملہ ہے کہ بھائی ایک کے بعد دوسرا خلیفہ کیسے آئے گا، اگر یہ مراد ہے تو اس میں 2-3 پہلو ہمارے سامنے ہیں. نامزدگی کا بھی اصول موجود ہے، کمیٹی بنا کر ان کے حوالے کر دینے کا بھی اصول موجود ہے، اور ذمہ دار لوگوں کے مشورے کے بعد کسی پر اتفاق کر لینے کا تصور بھی موجود ہے. اس زمن میں آج خلیفہ کا انتخاب، اس میں کیا کبھی انتخاب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ جائز ہے. اور اس پر جو ہماری ایک محفل تھی گزشتہ، سیاسی نظام نظام خلافت پر، نظام خلافت میں سیاسی نظام، اس میں گفتگو ہوئی تھی. یہ لیکچر بھی اپلوڈڈ ہے quranacademy.com پر. نظام خلافت کی شروعات کس طرح کی جائے؟ پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ وہی ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول تو کر چکے ہیں، اپنی ذات پر نافذ کرنے کے ساتھ اجتماعیت میں شامل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے 6 مراحل عرض کیے گئے: دعوت، پھر تنظیم، تربیت، صبر. تو دعوت ہمارے سامنے، ہم نے قبول کرنی، اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے. اب دعوت کے بعد ہے تنظیم، اجتماعی جد و جہد. اس کے لیے تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، جڑیے، شامل ہوئیے، اور اس خلافت کی جد و جہد میں عملاً اپنا حصہ ڈالیے. یہ اس کا آغاز ہونا چاہیے، اپنی ذات پر نفاذ اور آگے خلافت کے نفاذ کے لیے جماعت میں آ کر جد و جہد کرنا. آج کی اختتامی تقریر میں آپ نے جو بات انقلابی جد و جہد کے سلسلے میں کی ہے، کیا ہم ہاتھ باندھ کر گولی کھا کر شہید ہو جائیں، یا پھر ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں؟ اس طرح سے تو جان بوجھ کر ہمیں مزاحمت سے روک دیا گیا. 13 برس کے لیے کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ماں بھی تو قرآن کا حکم ہے ہاتھ باندھو. سورہ نساء کی آیت 77، کفو ایدیکم، 360 ہوتے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. امیر حمزہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی کسی میں؟ ابو جہل کی کوٹائی لگائی تھی امیر حمزہ نے جا کر، مشہور واقعہ ہے نا. پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے، انہوں نے بھی نہیں توڑا. عمر فاروق کہتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا آئے عمر کا راستہ روکے، عمر جا رہا ہجرت کرنے کے لیے. جس نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا آئے عمر کا راستہ روکے. ایسے دیدار لوگ موجود اور ایک بت نہیں ٹوٹا. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. جب طاقت نہیں تھی تو آپ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا. وہیں سمیہ شہید ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، وہیں یاسر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی فرماتے اسروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. ہم نے جو بات رائے کے طور پر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ شرائط کڑی ہیں مسلح بغاوت یا مسلح جدوجہد کے لیے جو اس مسلم معاشرے میں فیزیبل موضوع نہیں, تو یہی راستہ جو ہم نے عرض کیا یہ زیادہ موضوع دکھائی بھی دیتا ہے. اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بار بار رکھ چکا ہوں. اتنی زیادہ شہادتیں نہیں ہوئی, قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا, گولیاں نہیں چلی, ناموس رسالت کے قانون کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں مسلح سین سے لکھا کریں, مسلح جدو جو ہے جب ہونا زیادہ بہتر ہے کہ جب کافر یہاں مسلط ہو جائیں. نہیں, کسی معاشرے میں اگر عام مسلمانوں کے پاس طاقت اپنے حکمرانوں سے زیادہ ہو تو وہاں ان کے خلاف خروج کرنا بالکل فیزیبل ہے. ابھی فیزیبل نہیں اس سے کہ ہمارے پاس بظاہر احوال, ابھی میں نہیں کہ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ, اتنی طاقت ہو تمہیں غالب گمانو کہ تم غالب آ جاؤ گے, جاؤ لڑو, ہے اتنی, تو اس میں فساد زیادہ ہوگا فائدے کے مقابلے, خوریزی زیادہ ہوگی فائدے کے مقابلے, اس لیے یہ فیزیبل نہیں ہے. معاف کیجئے گا. باقی جو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں مسلح جدو جو ہے جب ہونا زیادہ بہتر ہے کہ جب کافریاں مسلط ہو جائیں, نہیں میں نے یہ نہیں کہا, فیزیبل نہیں. لیکن پاکستان کے علاقوں میں جو امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے تو کیا مسلح جدوجہد کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ پاکستانی آرمی بھی امریکہ کے ساتھ ہے, جہاز یہیں سے اڑتے ہیں, تو پہلے اپنی حکومت کے خلاف ہم کریں نا, امریکہ تو بعد میں اس کا نمبر آئے, اپنی حکومت کے خلاف مطالبہ لے کر کھڑے ہوں. اور اسی آرمی نے گولیاں چلانے سے انکار کر دیا تھا, میں مثال دے چکا ہوں, ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں, باہر والوں سے بھی نمٹ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو اندر اسین کے حساب ہے اولا ان کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, محض امریکہ کو گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی. اولا یہ ہے کہ جنہوں نے اس امریکہ کو بہادر کو آنے کا موقع دیا, ان کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, ان سے مطالبہ کرنا چاہیے عدل کے نفاذ کا, شریعت کے نفاذ کا. واللہ اعلم. کیا ترکی میں اقتدار کی تبدیلی بغیر کسی انقلاب کے اسلامی حکومت کا قیام صحیح ہے؟ وہاں ہمارے جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کامیابی دے دی ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اپنے اور ان کے حالات کا تناظر دیکھیے, یہاں 70% آبادی کون سی ہماری, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اور وہاں 1960 سے ایک علمی دعوتی تحریک چلی ہے گلی گلی گاؤں گاؤں محلے محلے, تب جا کے وہاں وہ شعور برپا ہوا, کچھ تعلیمی معیار بہتر ہوا, تو عوام الناس کی رائے ان کے حق میں چلی گئی, شاید وہاں پر یہ فیزیبل ہوا. ہمارے تناظر میں, اس لیے بار بار مجھے پتا تھا یہ سوال آئے گا, بار بار میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے تناظر میں, پاکستان کے تناظر میں, پاکستان کے تناظر میں 64 برس کی تاریخ ہمارے سامنے کہ انتخابی سیاست کا راستہ اس کے ذریعے سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے. واللہ اعلم. تنظیم اسلامی معاشرے کے چند خاص طبقوں کو لے کر چل رہی ہے, زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقہ. اچھا, جس طرح دعوت و تبلیغ والے تبلیغ کرتے ہیں, یعنی ملک کے کونے کونے, شہر دیہات, ہر جگہ, کچھ ایسی ضرورت یہاں پر بھی ہے تاکہ عام لوگوں کی شمولیت سے تنظیم کو تقویت ملے. الحمدللہ. کیا, اچھا سوال یہ کہ 98% مسلمانوں کے باوجود آپ تک کیوں کام, اب تک کام, اچھا بارہ اگر بات سچ کو اردو میں لکھنے میں دشواری ہو تو مجھے تھوڑی بہت انگلش آتی ہے, انگلش میں لکھ دیا کریں, ممکن ہے نا, مطلب ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو انگلش میڈیم سے ہو گزرے تو ان کی اردو میری طرح بڑی کمزور ہوتی, اگر آپ انگریزی میں لکھتے لیکن سمپل انگریزی ہو, شیکسپیئر والی نہ ہو, تو میں اس میں عرض کر دوں گا سوال کو انشاءاللہ. سوال شاید یہ ہے کہ 98% مسلمانوں کے باوجود اب تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے. تو پہلی بات ہے کہ تنظیم اسلامی خاص طبقے کو, بھائی میں پہلے بھی ایک دفعہ جواب دے چکا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ, شاید اس وقت کچھ ہماری بہنوں کی طرف سے خیال آیا تھا, ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ایک ایلیٹ کلاس کو یا پڑھے لکھے طبقے کو آپ لوگ کیٹر کرتے ہیں. نہیں بھائی, اللہ اس انتظامیہ جو بھی ہال یا لان کی انتظامیہ ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ فری آف کاسٹ کی ساری فیسلٹیز انہوں نے ہمیں فراہم کی, آپ کے لیے سہولت ہے, آپ دین کی بات سن رہے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو لانڈی میں لے کر جاؤں وہاں درس ہوتا ہے, آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اونگی کی پہاڑیوں میں لے کر جاؤں وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں, کورنگی لے جائیں وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں, بنسوڑ چلیں وہاں فٹ بال کے پروگرام ہوتے رہے, تو ایسا نہیں کہ خالی ہم ایک خاص طبقے میں کر رہے ہیں. ہاں ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہمارے اندر کوتاہیاں بہت ہیں, ہم تھوڑے ہیں اور کوتاہیاں بھی بہت ہیں, تو ہم اتنا زیادہ پہنچ نہیں پا رہے, آپ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مل کر کام کریں گے تو گاؤں دیہاتوں میں بھی پہنچیں گے. تنظیم اسلامی پورے پاکستان بھر میں ہے, بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ہمارے ساتھی بھی ہیں جو معمولی پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کا فہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا, بلکہ بڑا لطیفہ ہو پشاور میں ہمارے ساتھی پٹھان ہیں, بڑا پیارا انداز ان کا, بالکل معمولی پڑھے لکھے, کہا پوچھے بالکل سمجھ آ گئی ہمیں تنظیم اسلامی, ہمیں دین کی بات سمجھ آ گئی, اب اگر ڈاکٹر اسرار بھی چھوڑ دے گا ہم نہیں چھوڑے گا,
تو اس بھائی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ میرے کرنے والا کام ہے. لیکن توجہ آپ نے صحیح دلائی, ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے غریب بستیوں میں جانے کی, ہم وہ بھی کوشش کریں گے. ہم ہر 2-3 مہینے میں ایک پروگرام ایسا کرتے ہیں جس میں گھر گھر جا کے گشت کا عمل بھی ہوتا ہے. کراچی شہر ہے, یہاں کے مضافاتی علاقوں میں بھی جاتے ہیں, خدا کی بستی پورا ایک شہر ہے, وہاں بھی کچھ ایک آدھ مہینے پہلے پروگرام ہوا, بستیوں میں گئے, کچی آبادی میں گئے, گھر گھر گئے, ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں. کمی یقیناً ہے, اس کا میں اعتراف ہے, لیکن کام ہو رہا ہے, اس کا اظہار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. 98% مسلمانیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ کامیابی دراصل تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر آئے گی. 98% کون سے مسلمان جو آپ تو اتوار کو 11 بجے کاسامینٹو میں خلافت کا خطبہ سن رہے ہیں, اور ایک عظیم اکثریت ہے 98% کی جو 11 بجے برنچ کرتی ہے, رات کو 2:30 بجے 3 بجے سوتے ہیں, فجر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, برنچ کرتے ہیں اتنے ڈھیر ہو جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, زہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس عظیم 98% کی اکثریت, میں اس کا چوں گا ہوں بارہا, 5% لوگ ہیں جو 5 وقت کی باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں. آپ تو میں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بڑے آرام سے تامل سے عبادت سنتے ہیں. یہاں عظیم اکثریت قوم کی جو نماز کو فرض مانتی ہے ادا نہیں کرتی, وہ دین کے اقامت کو کہاں فرض مانتی ہے, دین کی دعوت کو کہاں لازم سمجھتی ہے, وہ تو دور کی بات ہے ان کے لیے. یہ 98% ہیں, اگر ان کے بل بوتے پر ہم سمجھ لیں کہ کامیابی مل جائے ظاہری اعتبار سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, حقیقت پر اپنی بات نہ ہو. مساجد کی سطح پر پورے پاکستان میں پیغام پہنچایا جا سکتے, آپ مساجد کی فراہمی دیجیے, ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھی دیں گے. کراچی میں ہمارے پاس ایک نارتھ اعظم آباد میں جو میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں, ایک گلشن میں ہے, ایک ڈیفنس میں ہے, ایک اورنگی میں, ایک آدھ اورنگی میں ہے, 5 مسجدوں میں خطابت کے ہمیں موقع ملتا ہے. یقین اور بھی علماء خطبہ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے سوال ہم سے کیا, آپ ہمیں 20 فراہم کر دیجئے, ہم 20 بیان کرنے والے انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے. بالکل پہنچایا جا سکتا ہے, پہنچایا جانا چاہیے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت پازیٹو بات ہے, مساجد سے جو پیغام جاتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس ملک کے 60% نوجوان تو موجود, بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میرے استاد ڈاکٹر تھے رحمت اللہ علیہ, میں ایک ادنا طالب علم ہوں ان کا اور دین کا. اس ملک کے 60% نوجوان تو موجود ہے, رب اللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اس سے مسلمان ہے, لیکن والدین کی تربیت اچھا, اس نسل ایسی ایک مسلمان انقلابی ریاست کے قیام کی خواہشات رکھتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کو تبدیلی تو چاہیے لیکن وہ اپنی خواہشات نس کو چھوڑنے کو تیار نہیں, وہ کسی سختی کو برداشت کرنے کو تیار ہے, تو اس میں کس قسم کی انقلاب. ٹھیک ہے, غالب سوال یہ ہے کہ پیدا تو ہو گئے مسلمان گھرانے میں لیکن ماں باپ کی تربیت نہیں ملی, یہ جواز نہیں ہے. میرے والد صاحب کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا, آئی پیڈ بھی چلانا نہیں آتا, موبائل انہوں نے آج تک استعمال نہیں کیا. اللہ نے مجھے توفیق دے دی, لیپ ٹاپ بھی, آئی پیڈ بھی اور موبائل فون بھی. تو کیا میرے والد صاحب کو لیپ ٹاپ کا علم نہ ہونا میرے لیے دلیل ہے کہ میں لیپ ٹاپ استعمال نہ کروں؟ جی, مجھے لیپ ٹاپ ملا, سیکھنے کا موقع ملا, الحمدللہ استعمال ہوا. آئی پیڈ کسی دوست نے گفٹ کر دیا, استعمال کرنا آ گیا, ایک دوست نے سکھا دیا, الحمدللہ استعمال ہو رہا ہے. ابا کو نہیں پتا تھا, ابا کے بیٹے کو پتا چل گیا, وہ دین کے لیے استعمال کر لے, شاید ابا کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے, صحیح ہے نا؟ تو اگر آج یہ محفلیں اویلیبل ہیں اور گھر سے نہیں مل سکا تو آئیے سیکھیے, ہم سب ایسے ہیں بھائی, میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں, ہمارے ساتھی ہم انہی اسی معاشرے کے لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا تھا, اللہ کا احسان ہے, اس کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کیا ماضی تھے ہم سب کو ہمارے بتائیں, آج اللہ نے فضل فرما دیا, مزید فضل فرما سکتا ہے. اسی معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو گھروں سے تربیت نہیں ملی, دین کی ماحول نے دے دی, اچھے دوست مل گئے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں. ہمارے بھی ساتھیوں میں شاید آج بھی موجود ہوں گے, سوئٹزرلینڈ کی زندگی کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے. عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ دین سیکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کو سنا, بڑا دلچسپ, یہاں پہ آ کے کورس کیا, عربی پڑھا رہے ہیں, غالب الگ درس قرآن بھی دے رہے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں. 3 نوجوانوں کو میں ریسنٹلی جانتا ہوں, امریکہ سے واپس آ گئے. ہم تو وہاں جاتے ہیں بھائی جنت دینے کے لیے اپنی معاذ اللہ دنیا بھی, وہ ادھر سے وہاں سے ادھر آ رہے کیوں؟ اس کو خیر یہاں نظر آ رہا ہے, اس کو بی اے والے بات تنگ کر رہے ہیں, وہ جمعے کا خطبہ نہیں لے سکتا وہاں پر, لیکن پاکستان اس کو اجازت ہو پاکستان آ کے. تو الحمدللہ یہ مثالیں موجود ہیں. قرآن کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ عنکبوت آیت 69, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے, محنت کرتے, جہاد کرتے, جدوجہد کرتے, ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اور ایک حدیث تو
مطلب مضبوطی سے سامنے بارہا آ چکی حدیث قدسی اللہ کا کلام بخاری میں اللہ کے رسول نقل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرے میں اسے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بارش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کی طرف میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بدترین ماحول میں شخص ہے، نیت صادق ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرعون جیسے جابر کے گھر میں کون تھا؟ بی بی آسیہ۔ کیا کہتی ہے؟ عورتیں بھی سنیں، رب حبلی، اے میرے رب مجھے عطا فرما جنت میں گھر۔ فرعون کا دربار پسند نہیں، اس کا محل پسند نہیں، اس کی عیاشیاں پسند نہیں، مالک مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ رمضان میں دو سال پہلے اسلام آباد میں او اے لیولز کے اسکول کی تقریب ہوتی ہے اور ایک لڑکا جس کو سرٹیفکیشن اور ایوارڈ ملنے تھے وہ پوڑیوں پر آ کر کہتے کہ آپ ظلم کرتے ہو، آپ لوگوں نے رمضان کے اندر ہی تقریب رکھی، یہاں ڈانس بھی کیا، یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سارا ہال ہکا بکا رہ گیا، یہ بغیر داڑھی کا طالبان کہاں سے آ گیا؟ اس ماحول میں پلا بڑا اور وہ کہہ رہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے اللہ کی حدود کو پامال کر کے۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں ہمارے حصے کے اندر، ان کو اپریشیٹ کیجئے اور ان کو پروموٹ کیجئے تاکہ آج اس کے دل میں طلب و تڑب جو پریشان ہے اس کو روشنی نظر آئے اور وہ اس پر عمل کر سکے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ انتخابی سیاست کو ٹھیک ہے مسترد کر کے منتخب لوگوں کے سامنے مطالبات اور مظاہرے کرنا، بہرحال جو موجود ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس لیے ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی بات 1900 مجھے سن یاد نہیں 72 میں جا کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مان لی تھی کہ جس نہج پہ جماعت کھڑی ہوئی تھی 1940 سے 1947 تک، اسی انقلابی طریقہ کار پر اسلام کا کام ہو سکتا ہے، انتخابی سیاست سے ہونے والا معاملہ نہیں۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ منتخب ہو کر جو اوپر آئے اس کو ہم بڑا ماننے، نہیں، اس کے ہاتھ میں قانون ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں فقہا کے مطابق قوت نافذہ نافذ کرنے کا اختیار ہے، اس لیے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں نفاذ کا۔ اور اس کی مثالیں میں نے خود دی۔ جماعت اسلامی نے تو کہا تھا اگر مائیکل جیکسن میڈونا آئے پاکستان تو ہم دھرنا دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ دیدی کی نہیں دیدی دھمکی حکومت کو، آئے میڈونا مائیکل جیکسن پاکستان کے اندر، وہ دھمکی کامیاب رہی، دھرنا کامیاب رہا۔ وہ والا غور کیجیے نا، خالص شرعی مسئلوں کا جب بھی یہ قوم اٹھی وقت ان کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ آج سنی سن ہو چکے ہمارے ملک کے سنی، 50,000 شیعہ ضیاءالحق کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تم کو زکات نہیں دیں گے، اور نہ گرگڑ واجی اس کی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی، اور اس کو ماننا پڑا کہ جاؤ تمہیں معاف ہے کہ نہیں؟ مثالیں ہمارے سامنے، اور 64 برس میں ہم نے اندر آ کر کیا کر لیا، اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے۔ واللہ اعلم۔ ڈاکٹر صاحب کی طرح بیٹے کو منتقلی، یہ ہمارے بھائی غالباً آج شریک ہوئے ہیں، یہ 20 منٹ کا جواب میں نے ایک دفعہ دیا تھا، غالباً 1:15 پروگرام ختم ہوا تھا۔ طویل مشوروں کے بعد باپ نے بیٹے کو امیر بنایا۔ دنیا کی تاریخ میں بڑی عجیب مثال ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے باپ کے بعد بیٹا بن گیا، وہ باپ، اس کا انتقال ہوا 2010 میں، اور بیٹا امیر کب بنا؟ 2002 میں، باپ نے 2002 میں بیعت کر لی تھی۔ ایسی ملوکیت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ نمبر 2، ایسی ملوکیت آپ کو کبھی نہیں ملے گی باپ کے بعد بڑا بیٹا بنتا ہے بادشاہت میں۔ آپ کے صحیح صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں، بیٹے نمبر 2 ہیں، 1 نہیں، بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید ہیں، وہ نہیں، بیٹے نمبر 2 کو امیر بنایا، اور ملوکیت کی بنیاد پر نہیں، طویل مشوروں اور بیت اللہ میں استخارہ کرنے کے بعد۔ اور آخری بات ایک ہوتی ہے ملوکیت کے اندر منتقلی، وہاں جائیدادیں ایسٹس اور عیاشیاں ہوتی ہیں۔ تحریکی لوگوں کو پتا ہے کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی بنائی تو کیا پاپڑ بیلے انہوں نے، ڈاکٹر اسرار نے تنظیم اسلامی بنائی تو کیا پاپڑ بیلے۔ ایک دینی اجتماعی جس نے غلبہ دین کی جد و جہد کرنی ہو، وہاں اختیار نہیں، عمارت کی منتقلی پاپڑ بیلنے والا معاملہ ہے، بادشاہت کی منتقلی بیٹے کو وہ عیاشیوں والا معاملہ ہے۔ یہاں ذمہ داری کا تصور ہے، عیاشیوں کا تصور نہیں۔ باقی تفصیلی جواب جو ہے میں اس سے قبل دے چکا ہوں۔ ترکی کے نظام پہ بات ہوئی، وہاں ایک محنت ہوئی، وہاں کے کچھ حالات تھے، بظاہر احوال نظر آ رہے نتائج، اس کے برعکس الجزائر میں دیکھنے کیا ہو گیا، پارٹی آ بھی گئی، اچھل دیا گیا اس کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیر زمانہ وہ انقلابی راستہ ہی جو تحریک پاکستان سے پہلے جماعت اسلامی کی بھی سوچ تھی, ہم سمجھتے وہی فیزبل ہے کہ پہلے قیام پاکستان کے لیے انقلابی جد و جہد تھی, اب نفاذ اسلام جو کہ وجہ ہے قیام پاکستان کی, اسی منہج پہ انشاءاللہ کام کریں گے. منہج انقلاب نبوی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی. واللہ اعلم. جی بس مختصر دعا کر لیتے. ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر عباس صاحب, ان کے بھائی ڈاکٹر مستقیم صاحب, ان کا کینسر کا آپریشن ہونا ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو بھی اور ہمارے جو بھی بیمار ہیں گھروں میں ان سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے رب, ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہم پر نظر کرم فرما, بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, اب جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما, بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے ہمارے رب, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما, اس کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. اے اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ, ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما, اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کی توفیق دے. اے اللہ, ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, اپنے دین کی خدمت کے لیے محنت کی قبول فرما اور اپنی راہ میں جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برحمتہ.